الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حتى يميز الخبيث من الطيب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری زندگی میں ایمان و عافیت کے ساتھ یہ مبارک دن جو کل آ رہا ہے، یوم آزادی پاکستان کا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی مبارک شب کو ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ سمجھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اکرام ہے، اس لیے کہ اس کا اندازہ ہمیں اپنے اکابر کی جدوجہد سے پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کی اہمیت و افادیت اور مقصدیت ہمیں قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مکہ مکرمہ کی اس گھٹن کی زندگی میں کلمہ حق کو بچا کر رکھنا اور پھر وہاں سے اپنی مال و جاہ اور ہر قسم کی مادی شے کی قربانی دیتے ہوئے، یہاں تک کہ جان کو بازی پر لگا کر ایک نظام کے تحفظ کے لیے، ایک نظریے کے تحفظ کے لیے، ایک خاص مقصد کے تحفظ دور ہو کر یثرب کی وادی کو مدینہ منورہ بنانا اور پھر وہاں پر اس نظام کے نفاذ کے لیے، اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے پیاری صورت مدینہ منورہ کی ریاست کی صورت کے سامنے آنا، جس شخصیت نے یقیناً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی اس ہجرت اور غیرت کو اور مقصد سمجھا ہے سکتا ہے۔ میں اس مقصد کی طرف آنے سے پہلے کچھ احتیاطی تقاضوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا مقصد ان نفسیاتی تقاضوں سے بھی بہت زیادہ آگے ہے کہ جو انسان کی ضرورت اور چاہت ہوتی ہے اس کی زیست، اس کی زندگی کے لیے، اس کے گزر اور بود و باش کے لیے، اس کے رہن و سہن کے لیے، ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے چند خواہشات کو رکھا ہے۔ اس خواہشات کا مطالبہ انسان کا ضمیر کرتا رہتا ہے، جب اس کی خواہشات، اس انسان کی خواہش، جس کا تقاضا، جس کا مطالبہ اس کا ضمیر کر رہا ہے، وہ جب اسے مل جاتا ہے تو پھر وہ بات انسان کے لیے دل و دماغ کے قرار کا باعث ہوتی ہے۔ اور جب تک وہ خوشی، وہ انبساط، وہ محبت، وہ باطنی خواہش کے تقاضے جو انسان کو جب حاصل نہیں ہوتے تو انسان اس کی تلاش کردہ بچے کی چاہت کو وہ اس بڑے درجے کے لیے پورا کرتا رہتا ہے، قربان کرتا رہتا ہے۔ لیکن پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسانی نفسیات اپنی جگہ پر ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا مطالبہ، اس کے حصول کا مقصد اصل میں صرف انسان کی ذاتی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک اور خاص مقصد تھا۔ اور میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر چکا ہوں، اگر آپ توجہ رکھیں، کہ انسان اپنی خواہش کے لیے، کیونکہ وہی خواہش کا حصول اس کا قرار ہوتا ہے، وہی باطنی تقاضے کی تکمیل اس کے دل و دماغ کا سکون ہوتا ہے، جب تک اس کے باطن کا وہ تقاضا جس چیز کو اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے مادیت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، توجہ چاہوں گا، زندگی بسر کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آسان سی بات آپ سمجھ لیں، جسے پیاس جب لگتی ہے تو پانی کا اس کا تقاضا ہے زندگی کا، اور جب تک پانی زبان سے گزر کر اس کے حلق سے نکل کر اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی۔ جب اندر سے پانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے سفر بھی کرتا ہے، مصیبتیں بھی برداشت کرتا ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اولاد، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی اور ہماری معاملات کی اور ہماری بود و باش کی ضرورت ہے، جس کی آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے پانی کی دی ہے۔ کسی پیاسے سے پوچھئے کہ پانی کی قدر کیا ہوتی ہے، جس پیاس کسی شخص کو پیاس لگ جائے تو وہ جانتا ہے کہ اگر پیاس کی تکمیل نہ ہوئی اور پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، میری زندگی فنا ہو جائے گی۔ اور یہ تقاضا، یہ طلب، یہ خواہش اللہ نے اس کے سامنے اندر رکھی ہے، اور اس خواہش کی طلب کے لیے پانی کو سامنے اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب وہ اس کی طلب کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، اس کو زندگی کے آگے کے لمحات اس کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات اسی چیز کو بیان کرنے والی چیز، ان تقاضوں کے شرائط کو، ضابطے کو، اور ان خواہشات کے جو اہداف ہیں خارج کے اندر، جیسے پیاس جو خواہش ہے اس کے ہدف کو آپ دیکھتے ہیں پانی کی صورت میں، اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے دیگر اور جو خواہشات رکھی ہیں اور اس کے جو اہداف رکھے ہیں، اس کی تکمیل کس طرح ہوگی، اس کے شرائط اور ضابطے کا جو علم مرتب کرتا ہے اس کو علم نفسیات کہا جاتا ہے، اسی کو علم نفسیات کہا جاتا ہے، جو انسان کی ان تمام ضروریات کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی صحیح ڈائریکشن کو بتاتا ہے کہ اس کی تکمیل کہاں سے ہوگی، اس کی تکمیل کہاں سے ہوگی، اس کی تکمیل کہاں سے ہوگی۔ تو اسی طرح ایک وطن کا ہونا، ایک ملک کا ہونا، جس طرح پیاسے کے لیے پانی کا ہونا، توجہ ہے آپ کی، جیسے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ، کل میں اپنی مسجد میں مقصدیت پاکستان پر تفصیلی انشاءاللہ جو وقت ہوتا ہے اس میں گفتگو کروں گا، لیکن آج ذرا ذہنوں کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ ہم عشاء کی نماز اب تک نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیں، اور پھر دو رکعت نماز شکرانہ اس وطن کے لیے ادا کریں ہم، اور عشاء پڑھ لی ہے تو پھر سونے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت ضرور پڑھیں، تسبیحات ضرور پڑھیں، کل کے دن ہو سکے تو ہم صدقات کریں، اور یہ جو عہد آج ترانوں کی صورت میں کیا گیا ہے اس کی ہم تکمیل کریں، اور اس کا کیا تقاضا ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جس طرح میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی چند ضروریات ہوتی ہیں، اور اس ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے خارج میں اس کے اسباب رکھے ہیں۔ پیاس لگی ہے تو اس کے سبب کو اللہ نے پانی کی صورت میں رکھا ہے اس کی تکمیل کے لیے، بھوک لگی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے سبب کو اللہ رب العالمین نے روٹی کی صورت میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے تو اس کے لیے گرمی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح انسان کی ضروریات اور خواہشات میں جہاں یہ چیزیں ہیں، وہاں اس کے لیے ایک آزادی کا ماحول بھی اس کے تقاضوں میں سے ہے، آزادی کا ماحول جو اس کے نظریے کی آزادی کے تحت ہو، اس پر کسی کا کنٹرول نہ ہو، اس کے نظریے جو انسان رکھتا ہے اس کے خلاف کوئی نظریہ اس پر مسلط نہ ہو، جو فکر کا وہ متحمل ہے، جس نظریے، جس فکر کو، جس خاص معتقدات کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے کہ کھلی ماحول کے اندر وہ اس کا اظہار کرے برملا، اور برملا اپنے ذہن کے لوگوں کو اس پر تربیت دے لے کر آئے، اس چیز کو بھی علم نفسیات ڈسکس کرتا اور ذکر کرتا ہے. علم نفسیات میں خاص ایک موضوع ہے اور اس کو وہ وطنیت کہتے ہیں، جس پر میں ہر آزادی کی شب میں یہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، بہت کم مرکز ایسے ہوں گے مسجدوں کی صورت میں جہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جہاں بھی ہوں گے وہ اہل سنت ہی کے ہوں گے، اتنا ضرور ہے. وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہی کے ماننے والے ہوں گے، وہ شاہ عبد العلیم صدیقی مرٹھی ہی کے ماننے والے ہوں گے، وہ میرے آقا حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ہی کے ماننے والے ہوں گے، وہ حضور قبلہ پیر آف مانکی شریف ہی کے ماننے والے ہوں گے، وہ حضور قبلہ سیدی عبد الحامد بدایونی رضی اللہ اجمعین ہی کے ماننے والے ہوں گے. ان کے اکابر نے ان کو بتایا ہے کہ تم سے بڑے نمازی ہم ہیں، تم سے بڑے متقی اگر ہم ہیں، لیکن ساری زندگی ہم نے اگر پاکستان کی فکر میں گزاری ہے تو سمجھ لو نمازیں بھی بچیں گی تو اسی فکر سے بچیں گی. اب میرے دوستو پھر پیچھے آئیے، میں تھوڑا آگے لے جا کر آپ کو سمجھانے لگا، لیکن آپ تھوڑا پھر پیچھے آئیے ایک درسی انداز میں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انسان کے چند باطنی تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضے ہی کی فکر میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اور اسی کو زندگی کہا جاتا ہے. جس کو اس کے تقاضے نہیں ملتے تو کہہ دے کہ زندگی برباد ہو گئی میری. کہا جی زندگی کیا برباد ہو، آپ کو کوئی پھانسی لگ گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، جو میں نے ایک آئیڈیل بنایا تھا، اتنی ڈگریاں میرے پاس تھی، اتنے معاملات تھے، میں نے ایک اپنی ایک تھیوری تھی، میری ایک سمجھ تھی، میں نے ایک اپنا ایک زاویہ بنایا تھا، اس کی تکمیل میرے نہیں ہو پائی، میری زندگی برباد ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف سانس کا اندر جانا اور باہر آنا اسی کا نام نہیں ہے. چند مرادیں، چند مقاصد ہوتے ہیں جس کی تکمیل کے لیے انسان زندگی کو گزارتا ہے، جس طرح میں نے پانی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور اس مقصد کو کہ انسان کے اندر کیا کیا تقاضے ہیں، کیوں کر وہ پیدا ہوتے ہیں اور کہاں اس کی تکمیل ہوتی ہے، یہ تمام سیاق و سباق جو علم مرتب کرتا ہے، تمام شرائط اور ضابطے کے ساتھ، اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں، اسی کو علم تصوف کہتے ہیں، اسی کو علم نفسیات کہتے ہیں. اب مذہبی رنگ جتنا اس پر چڑھتا چلا جائے گا وہ تصوف کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جہاں اسے مذہب اور رضا الہی کو ہٹائیں گے تو اس کو صرف علم نفسیات کہیں گے. گورا علم نفسیات پڑھ کر بھی دہریا رہتا ہے، لیکن مومن علم نفسیات پڑھ کر مومن رہتا ہے. اس لیے تصوف کے ماہرین نے جو قرآن و سنت کو نفسیات کے اس علم میں بیان کیا، اس لیے تقریروں نے کم اثر کیا، ان کی تربیت نے زیادہ اثر کیا. تصوف کا فیض جو تمام لوگوں پر، امام غزالی کو آپ دیکھیے نا، 55 سال عمر پائی، 40 سال مناظروں میں مباحثوں میں گزارا، 10 سال تصوف میں گزارا، فرما اب میں نے سمجھا کہ اسلام ہے کیا، اس کی لذت کے. امام غزالی جیسی شخصیت جن کی قدموں کی دھول ہم نہیں بن سکتے، جو اللہ نے فراست اور مقام ان کو عطا فرمایا، 40 سال آپ نے یوں سمجھیے کالج یونیورسٹیوں کے دھکے کھائے اور جناب بحث و مباحثے میں دنیا گزاری، لیکن جب نفسیات کے تقاضے کے 40 سال تک میرا ضمیر کچھ کہہ رہا ہے اور میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہے میں کچھ اور کر رہا ہوں، 40 سال میں اپنے باطن سے لڑتا رہا، ایک دن نکال کر کہا ذرا سنوں تو صحیح ہے کہتا کیا ہے. سننے کے بعد پھر آپ نے کتابیں رکھی اور تصوف کی طرف روانہ ہوئے، اور 10 سال آپ نے علم تصوف کی خدمت کی، کتابیں مرتب کی، جس میں بڑی ماہر کتاب احیاء العلوم آپ کی ہے، منہاج العابدین آپ کی ہے، کیمیاء سعادت آپ کی ہے، وہ مبارک کتابیں ہیں جس کے ذریعے آپ نے بتایا کہ یہ علم نفسیات کسی گورے کا علم نہیں بلکہ قرآن و سنت کا علم ہے، اس کی سمجھ اگر ملتی ہے تو علم تصوف سے ملتی. یہ میں نے دوران گفتگو اس سے ہٹ کر ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے دوبارہ روک آ کر اسی نیوٹرل سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں جس کو علم نفسیات کہتے ہیں. یہ تو خاص اس کو ڈائریکشن موضوع کو مل جاتی ہے جس کو علم تصوف کہتے ہیں، تب جا کر یہ علم رنگ لاتا ہے. جب جا کر یہ علم دنیا و آخرت کے لئے انسان کے نفع بخش رہتا ہے، جہاں اس کو تصوف کے رنگ سے، ایمانی اور اسلامی رنگ سے ہٹاتے ہیں تو دنیاوی مقاصد تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن قبر و حشر کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. لیکن جہاں اسی علم کو شریعت کا غلام بنا دیتے ہیں تو پھر اس علم کا نام علم نفسیات نہیں ہوتا، شریعت کا غلام بننے کے بعد اس علم کا نام علم تصوف ہو جاتا ہے. آپ اکثر سوچتے ہیں نا علم تصوف کیا ہے، یہی تو علم نفسیات ہے، بس اس کو تابع کریں حضور کے، اس کو تابع کریں اللہ کے حکم کے. تو جب وہ علم نفسیات شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت کا تابع ہو جاتا ہے، حضور کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے، تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو علم الاخلاق کہا جاتا ہے، اس کو علم تصوف کہا جاتا ہے. لیکن یہ تو اپنی جگہ پر ایک درست اور بنیادی بات ہے. لیکن میں بالکل ایک جنرل بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں اس علم کے حوالے سے، تاکہ پاکستان کی مقصدیت اور پاکستان کے بننے کا سبب ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ آپ میں اکثر طلبا ہیں تو توجہ کریں اس بات کی طرف، لوٹ کر پھر آئیں. تو یہ علم جو علم نفسیات ہے، میں اس کی کلیتن جامع معنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میری مراد تقریر کے اندر یہ ہے، میں اس کا مقصود اور مفہوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ علم کیا ہے، یہ اس کے ذرائع کیا ہے. کوئی کل کتاب اٹھا کر لائے کہ نہیں جناب علم نفسیات کی تو یہ تاریخ کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا تعریف یہ نہیں لکھی گئی ہے لیکن مفہوم وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس علم کا فائدہ وہی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں تقریر رنگ کے اندر، کیونکہ اس وقت میں تحریر تو نہیں لکھ رہا کہ میں تعریف کو مرتب کروں. اب سنیے آپ، تو میرے دوستو ابتدا سے دوبارہ آئیے اور بات کو آگے سنیے کہ انسان کے اندر چند تقاضے ہیں، چند ضروریات ہیں، اس کی تکمیل کے بغیر اس کی زندگی رنگ نہیں لاتی، اس کو دل و دماغ کا قرار نہیں ملتا. جیسے پیاسے کے لیے پانی ہے جب تک اس کو نہ مل جائے، بھوکے کے لیے روٹی ہے، برہنہ شخص کے لیے کپڑا ہے، جو بیابان میں ہو اس کے لیے گھر اور ایک چھت کا ہونا ہے. اسی طرح ان تمام تقاضوں کو کہ یہ خواہشات کب پیدا ہوتی ہے، کس درجے میں پہنچتی ہے، تو کیا رنگ لاتی ہے، خارج میں اس کی تکمیل کے کیا ذرائع، کیا اسباب ہیں، کیا نتائج ہیں، ان تمام شرط کو سابقہ اور لاحقہ کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ مکمل فن اور سبجیکٹ کی صورت جب دیے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ علم نفسیات ہے. اسی طرح علم نفسیات اس بات کو بھی ذکر کرتا ہے کہ انسان کے لیے جہاں ان چیزوں کی ضروریات، اس کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ اور سکون ذہن کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ نفسیات کا، خواہشات کے اندر ایک خواہش کا ہے، اور ہوئے وطنیت کہ اس کے لیے ایک آزاد وطن بھی ہو، آزاد وطن بھی ہو. اور پھر میں کہوں پاکستان کا مقصد اس سے بھی آگے ہے، لیکن پہلے یہ بنیاد کو ذرا آپ دیکھیے کہ کیوں ہم نے مسجد میں ترانے پڑے ہیں، روڈ پہ پڑھ لیتے. اب آپ سنیے وطنیت کے فلسفے کو علم نفسیات بڑے سادے انداز میں ذکر کرتے ہیں، جس کو آپ ایگری کریں گے، آپ اس کو اپنے اندر محسوس کریں گے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ابھی تک، اگر باتیں کوئی مشکل یا موٹی لگی ہے آپ کو تو وہ سہل ہو جائے گی آپ کے سامنے. علم نفسیات کے ماہرین اس کو باقاعدہ ضابطے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ وطنیت کیا ہے. وطنیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وطنیت یہ ہے کہ بندہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں وہ پیدا ہوتا ہے، اور جس یا تو جس علاقے سے اس کے ماں باپ تعلق رکھتے ہیں، تو خود بخود طبعی طور پر جیسے ماں کی محبت سکھائی نہیں جاتی خود ہی آ جاتی ہے، باپ کی محبت سکھائی نہیں جاتی خود ہی آ جاتی ہے. کیونکہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو بندہ خود کھوج لگا کر اس محبت کو حاصل کرتا ہے، یا پھر ایک محبت وہ ہوتی ہے جس کو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ تو جس کی کھوج لگا کر بندہ کسی سے پیار کرے اس کو محبت عقلی کہتے ہیں، اور جس سے خود بخود پیار لے کر پیدا ہو اس کو محبت طبعی کہتے ہیں. ماں کے لیے غور تو نہیں کرنا پڑتا نا کہ ماں کے کپڑے کتنے حسین ہیں، ماں کا قد کتنا ہے، ماں کا نسب کیا ہے، کیونکہ اس طریقے سے، اس ضابطے سے کسی سے پیار کرو تو یہ تو محبت عقلی ہے. لیکن ماں کا نسب کچھ بھی ہو، اس کی قد و قامت کچھ بھی ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے محبت کو کہتے ہیں محبت طبعی، اس کو کہتے ہیں محبت طبعی. یہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا، یہ سیکھا سکھایا بندہ پیدا ہوتا ہے اس سے. اسی طرح وطن کی محبت بھی وطن یہ طبعی محبت ہے. علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں یہ طبعی محبت ہے. کیسے طبعی محبت ہے؟ اب آپ دیکھیں جس علاقے میں آپ رہے ہوں اس علاقے کی محبت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ترانہ گائے تو آپ کو پتا چلے. جس فضا میں آپ کا بچپن گزرا ہو، جہاں آپ کے ماں باپ رہتے ہوں، کوئی کہے نہ کہے اس فضا سے آپ کو خود ہی پیار ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے آپ کو خود ہی پیار ہو جاتا ہے، ان محلوں سے آپ کو خود ہی پیار ہو جاتا ہے، اس زبان سے آپ کو خود ہی پیار ہو جاتا ہے، اس بود و باش، اس طریقے رہن سہن سے آپ کو خود ہی پیار ہو جاتا ہے. اس کو وطنیت کہتے ہیں. اچھا، اس کو اور اگر آپ کلیئر کریں تو یوں سمجھیے آپ کہ کبھی اس علاقے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں معاشی طور پر، یہ دنیا کی کسی ضرورت و تقاضی کی وجہ سے انسان اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یا پھر جو چیز اس کو اس علاقے میں اپنے دیگر مقصد کی نہیں مل رہی لیکن وہ دوسری جگہ پر مل رہی ہے، وہ اس کی تکمیل کے لیے سفر کرتا ہے، جاتا ہے، جیسی اس ضرورت کو وہاں سے پا لیتا ہے، دل میں خود بخود اس محبت کو دوبارہ اجاگر پاتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کہتے ہیں فلسفہ وطنیت، جو ہر انسان کے دل کے اندر، بولیے، ہوتا ہے، لیکن جو انسان ہو خارجی نہ ہو. تو یہ وطنیت کے تقاضے ہوتے ہیں. اب وطنیت کے تقاضے سے مراد اب یہ ہے کہ اگر یہ وطن کی محبت دل کے اندر ہے جو اس تقاضے سے ہے، تو پھر اس کے مظاہر بھی کچھ ہونے چاہیے، اس کے تقاضے بھی کچھ ہونے چاہیے، اس کے تقاضے بھی کچھ ہونے چاہیے. کیا تقاضے ہونے چاہیے؟ آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے چہروں سے پھر مجھے گفتگو لمبی کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک دو اصولی جملے اس کو آپ سمجھے تو میں آگے چل جاؤں. وطنیت کو آپ نے سمجھ لیا، وطنیت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب وطنیت کے کچھ مظاہرے بھی انسان سے ظاہر ہوتے ہیں. کیسے مظاہرے؟ یعنی انسان ہے تو کپڑا پہنے گا نا، انسان ہے تو برتن تک منہ نہیں لے کے جائے گا، بلکہ لقمے کو برتن سے اٹھا کر منہ تک لائے گا. یہ انسان کے مظاہر ہیں. اگر کوئی انسان کو آپ پلیٹ میں منہ ڈالتا ہوا دیکھیں تو آپ کہیں گے انسان تھوڑی ہے، کہیں گے جناب اس کو دیکھو، اس کا قد 5 فٹ کا ہے، اس کی 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، انسان ہے. انہوں نے کہا جی انسان کہنے سے انسان نہیں، اس کے مظاہر بھی ہونے چاہیے، اس کے تقاضے بھی ہونے چاہیے. اس کو کھانا آتا نہیں، یہ کیسے انسان ہے؟ تو اسی طرح جیسے انسان ہونے کے لیے اس کے مظاہر اور تقاضے ہونے چاہیے تعارف کے لیے، اس طرح وطنیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اور وطنیت کے تقاضوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ 2 شعبے وطنیت کے تقاضوں کے اندر، 3 شعبے جو ہے وہ خاص طور پر دخل دیتے ہیں کہ جو وطنیت کے تقاضوں کو لے کر چلتے ہیں. ان 3 شعبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے 2 شعبے ہیں وہ خاص وطن کے لوگوں کے لیے، اور تیسرا جو شعبہ ہے یہ عام وطنیت کے لیے ہے. اگر ان میں جو خواص تھے ان میں اگر یہ کمال نہ پایا گیا تو وہ اسی جانور کی طرح ہے کہ ہیں تو انسان لیکن پلیٹ میں منہ ڈال کر کھاتے ہیں، اور اگر عوام میں یہ چیز نہ آئی تو وہ بھی وطنیت کی محبت کو رکھتے ہوئے اس کے مظاہر اگر ان میں پیدا نہ ہوئے، ظاہر نہ ہوئے، خارج میں نہ آئے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان انسان ہو کر اگر اخلاق کو نہ اپنائے تو درندہ اور جانور کہنے کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح وطن کا وطن ہونے کے بعد، وطنیت کی محبت رکھنے کے باوجود اگر اس کا مظاہرہ نہ کرے تو اسی طرح وہ شخص لعنت کا، غداری کا مستحق ہوتا ہے. کہ اگر وطنیت ہے تو میں تو جلسوں میں بول بول کر تھک گیا کہ کم سے کم 10 روپے کا تو جھنڈا لگاؤ یار، اپنے گھر پر 10 روپے کا جھنڈا لگاؤ. تو ہمارے لوگ جو ہے اس بات میں مرے جا رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا اس پیٹ کو پھر جہنم کی آگ بھرے گی، اس لیے آئے ہو یا کچھ اور بھی غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں؟ اس طرح ناراض مت ہوئی گا، بھی میں نے آپ کو کہا کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے ترانے کے لیے. آپ کس کے پاس آئیں، کس مقصد کے لیے آئیں، کس مزاج کے ساتھ آئیں، یہ والہانہ مظاہر آپ سے ہونے چاہیے. سنی ہے، پاکستانی ہے تو سینہ تان کر آپ نے بات کرنی چاہیے. ترانہ ہو تو آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے دعا کی بات ہو تو آپ کے ہاتھ دراز ہونے چاہیے. اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ یہ مظاہر کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ایمان بھی مر جائے گا آپ کا. ایمان بھی زندہ جب تک رہتا ہے جب اس کے اظہار کے تقاضے زندہ رہتے ہیں. بولیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. مجھے ایک نہیں کہا آپ بھی ہاتھ اٹھواتے ہیں، میں نے کہا غیرت سکھاتا ہوں. غیرت سکھاتے ہیں، غیرت. جیسا فوج کو پریڈ کرایا جاتا ہے نا غیرت کے لیے، تو یہ ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اس میں غیرت سکھائی جاتی ہے، جسم کو بیدار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ باتیں فرش کی طرف نہیں ہو رہی ہے، عرش کی مقبولیت کی طرف ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو، یہ ہلکا پن، یہ پھیکا پن، غیر ضروری چیزوں کو اصل چیز پر طاری کر دینا، یہ بہت بڑے خطرے کا باعث بنتی ہے. ہر بندے کے ساتھ غربت کا مسئلہ ہے، ہر بندے کے ساتھ پریشانی کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس مقصد کے لیے آئے وہ پہلے یا یہ پہلے، اس کو دیکھ کر ترجیحات بنائیں، ترجیحات، اور ترجیحات میں نظریہ کو پورا کریں. اور آج کی رات اور کل کا دن سب سے بڑا نظریہ جشن آزادی ہی جشن آزادی ہے، جشن آزادی ہی. بولو سبحان اللہ. اس لیے ہم نے رات کو پرچم کشائی نہیں رکھی، کل دن میں رکھی ہے. یہاں سلام پڑھیں گے اور پھر پرچم کشائی کریں گے. مجھے لوگوں نے کہا جی دعوت دو، میں نے کہا جی آپ میسج چلا دیں، کہ کوئی آئے گا؟ ہم نے کہا نہ آئے، تنہا انشاءاللہ ہم پرچم کشائی کریں گے. اس لیے وجہ کیا ہے کہ اب اس کے لیے بھی پاکستانیوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے لیے بھی بتایا جائے گا کہ پرچم کشائی میں آپ جمع ہو، اپنے کاروبار کو بند کریں،
میں نے کہا ضمیر کو زندہ رکھنے کی یہ چیزیں ہیں، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں، جب یہ رہتے ہیں نا تو بندہ پرسکون رہتا ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور دل و دماغ بھی سکون کے ساتھ رہتا ہے.
بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو اب میں اختصار کے ساتھ آگے چلنا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ میں تقریر نہیں کر رہا، اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ تقریر نہیں سن رہے، اپنے مطلب کی بات سن رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کی گونج میں، کسی شخصیت کے انداز میں نہ گم ہو، صرف پیغام پر توجہ رکھیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، بیداری پیدا ہو، اور ہمارے اندر تبدیلی آئے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں جانا ہے اس طرف ہم غور کریں، توجہ کریں اس بات کی طرف. وطنیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ وطنیت کیا چیز ہوتی ہے، وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. لیکن وطنیت اور وطن کی محبت یہ خارج میں مظاہر چاہتی ہے. خارج سے مراد آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کے مظاہرے ہونے چاہیے، پتا چلنا چاہیے کہ جناب یہ پاکستانی ہے، یہ سنی ہے، یہ گھر پاکستانیوں کا ہے. مر رہے ہیں غربت سے، مر رہے ہیں، بھر رہا ہے پیٹ، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، آزاد فضا میں سوتے ہیں، لیکن نحوست اور لانت ذہن پر اتنی ہے، مفلسی کی لانت ذہن پر اتنی تاریخی ہے، غربت ہے، غربت ہے. میں نے کہا 10 روپے کا جھنڈا تو لگا لیتے گھر کے آگے، 10 روپے کا جھنڈا تو لگا دیتے، کیونکہ کچھ اس کے بھی تقاضے آپ کے ضمیر کے ہیں. اس کی تکمیل نہیں کرو گے تو پھر وہ اور چیز میں پریشان کرے گا. جس کے تقاضے جہاں پر اس کو پورا کرو گے تو وہ دوسرے حصے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک ہی پر فوکس کرو گے تو سارے جذبے مل کر تمہیں پریشان کریں گے. ایک نہیں کروڑ روپے بھی مل جائیں گے تو امن نہیں آئے گا، اس لیے کہ اندر سے کئی مطالبے ہیں اور ہر مطالبے کے تقاضے الگ ہیں، اور ہر ایک کے وقت میں ہر ایک کی تکمیل کرنا یہ لازم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر ایک کی تکمیل کرنا لازم ہے، کچھ وقت وفا کے بھی ہوتے ہیں نا، اور اسی لیے تو آپ کو گھروں سے کھینچ کر مسجد میں لایا جاتا ہے، ورنہ خدا کو کوئی ضرورت ہے کہ یہاں پر جمع ہو جاؤ مسجد کے اندر، اور ہماری کوئی نمازوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو اس تقاضے اور مظاہر کو پیدا کرنے کے لیے کہ خدا کے بندے ہو، کاروبار بند کرو، اس سے بڑا مقصد اور ہے. کھانا پینا بند کرو رمضان میں، اس سے بڑا مقصد اور ہے. مال جمع کر لیا کہ غریبوں کو دو تاکہ وہ مظہر مظاہر آئیں، اس سے بڑا مقصد اور ہے، تاکہ وہ تقاضے کی تکمیل ہو. اور ایک ہی چیز پر اگر فوکس ہو جائے تو مجھے بتائیے، نہ رب کو زکات کی ضرورت ہے ہمارے، نہ رب کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ رب کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارا سسٹم ہے اس کے لیے چند مظاہر عملی طور پر سامنے آنے چاہیے، اور اس عملی مظاہرے کا نام عبادت ہے، اور اسی کے ذریعے اصل مقصد جو اللہ کی حقیقت ہے اس پر دل زیادہ جمتا ہے، دل جو ہے وہ زیادہ جمتا ہے اور مضبوطی کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ سنیے، وطنیت کے جذبے کے ساتھ 3 شعبے ہیں. کتنے بولیے؟ ابتدائی شعبہ خواص کا ہے، جن سے وطن کی محبت کے مظاہر ظاہر ہونے چاہیے. پہلا درجہ سیاستدانوں کا ہے، جن کو سیاسین کہا جاتا ہے، سیاستدانوں کا ہے کہ ان کا مقصد سب سے بڑا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو وقف کریں اس قوم کی ضرورت کے لیے، اس وطن کی ضرورت کے لیے، اور وطن کے معاملات کے لیے، اور پھر اس ضرورت کے لیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ایک خاص قسم کی کمانڈ ہے، اور خاص قسم کی امامت ہے، اور خاص قسم کی ایک ترجمان منصب ہے کہ وہ اپنے سے پیچھے اپنی رعایا، اپنے قوم، اپنے حلقے والوں کو اپنے اولاد اور بچے کے ذریعے سمجھے، ان کے گھروں کو اپنا سمجھے، ان کی ضرورت کو اپنا ضرورت سمجھے، اور پھر اس کا مقصد عظیم کہ جب میرے ماتحت میرے حلقے والوں کی تکمیل ہوگی تو اس سے میرا وطن محفوظ ہوگا. یہ مبارک، یہ مقدس جذبہ جن کے اندر ہوتا ہے اس فن کو سیاست اور ان کو سیاسین کہا جاتا ہے. یہ جو دنیا کے کتے ہیں یہ مراد میری نہیں ہے، جو مقصد ہے وہ میرا مراد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نظریے سے کبھی پاکستان کو سنیں آپ، تاکہ ہمیں اس مٹی کی قدر پیدا ہو. تو سیاسین جو سیاست کرتے ہیں یہ بہت مقدس منصب ہے. بولو سبحان اللہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سیاست کی، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی نے سیاست کی، علامہ غزالی زمان نے سیاست کی، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے سیاست کی. یہ تمام سلسلے اگر آپ دیکھیں تو سیاست کا ایک مقدس منصب جو میں بتا رہا ہوں وہ محمد رسول اللہ نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟
اپنی قوم کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حل نکالتے تھے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ذرائع تلاش کرتے تھے، اور معاشرہ قوم جس بد اخلاقی، غیر اخلاقی، یا خرد و نوش، یا ماحول، یا جس اسباب کے اعتبار سے انحطاط، کمزوری کا سبب ان کے اندر آ گیا ہے، تو پھر سیاستدان قوم کا وہ مقدس فرد ہوتا ہے، اور باپ کی طرح وہ پوری قوم کا امین ہوتا ہے جو اپنی زندگی وقف کرتا ہے ان کو اخلاق کے راستے پر لانے پر، ان کے لیے خوراک کے لیے ذرائع مہیا کرنے کے لیے، جس طرح باپ اگر بچے کی اور اپنی بچیوں کی عزت پر الیاز باللہ میں بہت نیچے جا کر دل پر پتھر رکھ کر یہ مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مثال دوں، لیکن جو معاشرہ اس طرح پنپ رہا ہے تو ان کے چہروں سے شرافت کے نقاب کو چھینتے نوچنے کے لیے میرے پاس یہی ایک مثال بچی ہے کہ جس طرح باپ اپنے گھر کی بچیوں پر گندی نظریں ڈالے، اسی طرح یہ حکمران ہے کہ جن کو منصب تو اعلیٰ ملا ہے اور یہ غداری کی حرکت کر رہے ہیں۔ اب ادب کچھ نہیں، یہ مظاہرہ ہونا ضروری ہے، یہ وطنیت کا مظاہرہ ہے۔ کیا ہے بولیے، اور ابھی ہم آگے چلیں گے، اس کو سنیے آپ۔ اور میں اور دوسرا ہے مصلحین، امت کے علماء، اس ملک کے علماء، یہ تو سیاستدانوں کا ہے کہ وہ آگے پڑھیں اور ان کی مادی ضرورت کی تکمیل کریں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، اس پر کوشش کریں، تو یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جو انبیاء کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جس کی مثال فاروق اعظم کے نام سے دی جا سکتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا خواص کے اندر دوسرا طبقہ وہ مصلحین کا ہے، اور مصلحین میں کون ہے؟ سب سے پہلے علماء ہیں اور مشائق ہیں، علماء ہیں اور مشائق ہیں۔ مشائق ایسے ہی نہ ہوں کہ سارا دن آستانے میں ڈھول کی تھاپ پر گزر جائے اور محلے میں کیا ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، مرید کی جیب پر نظر ہو اور مرید جائے بھاڑ میں کہ پیسہ کہاں سے لایا، اس کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ تو یہ لوگ بھی داڑھی رکھ کر ملا تو کہلائے ہیں، جس طرح وہ مظاہر کو چھوڑنے کی وجہ سے عزت کے مستحق نہیں، اسی طرح یہ دنیا کے کاروباری، کاروباری ملا اور کاروباری پیر، یہ عزت کے مستحق نہیں۔ جس طرح اس سیاستدان میں وہ مظاہرہ جو قوم کی مادی ضرورت کو پورا کرے، تو علماء اور مشائخ کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت کی روحانی اور اخلاقی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ملک کی وحدت کے لیے یہ دو بڑے جذبے، سمجھ رہے میری بات آپ، یہ علماء اور سیاستدان، توجہ میری طرف کی، علماء اور سیاستدان، یہ خواص طبقہ ہے جن سے وطنیت کا مظاہرہ سب سے زیادہ نظر آنا چاہیے، یہ نہیں ہوں گے تو پورے ملک کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور تیسرا تقاضا میرے جیسے اور رام جیسے چھوٹے موٹے جو شہری ہیں اور وطن میں رہنے والے ان کا ہے۔ اور ہمارا مظاہرہ کیا ہے؟ ہمارا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے حوالے سے اگر اپنے اس علاقے کے اندر ہیں تو پھر ملک کی امانتیں، جو چاہے ملک کی امانتیں کیا ہیں، جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہیں وہ چیزیں، یا جو منصب کے حصول کے اعلیٰ تقاضے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈگری ہے، ایک شخص ہے جس کی ڈگری نہیں ہے، وہ پیسہ دے کر منصب پر آ رہا ہے، تو اس سے مظاہرہ نہیں پیدا ہو۔ جس طرح سیاستدانوں میں مظاہرہ گر جائے اور وہ مظاہر و تقاضے گر جائے تو ان کی عزت نہیں رہتی، علماء اور مشائخ سے وطن کے لیے مظاہرے اور تقاضے گر جائیں تو ان کی عزت نہیں رہتی۔ اور میں اور آپ پاکستانی اگر ہیں، ہم میں اگر کرپشن آ جائے اور حکومت پاکستان کے جو آئین ہیں اور پاکستان کے جو قوانین ہیں، چاہے وہ ٹریفک کے قوانین کیوں نہ ہو، کوئی عمل نہیں کرتا، میں نے کہا آپ تو کر لیں، چلیں میں اور آپ کر لیتے ہیں آج صرف میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ خود بھی اس پر عمل کروں، اور جو نہ کر سکا تو اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے اور ہمیں فکر دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی جو ہیں، کیونکہ تھوڑا سوشل موضوع بھی میں چھیڑ دوں، کہ تھوڑے سے فاصلے سے راؤنڈ اباؤٹ ہے، دوبارہ گھوم کے سڑک پر آنا ہے، لیکن اس جگہ کے جانے کے بجائے میرے بھائی یہاں سے جاتے ہیں اور آنے والا ٹریفک ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری تکبیر اولا نکل رہی ہے، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت، بلکہ بعض علماء نے اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے، کیونکہ دل آزاری، تنفر، تکبر، حسد، اس کا یہ باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سگنلز پر آپ کھڑے ہیں، میں مخالف سم پر ہوں، آپ اس سم پر ہیں، اور اب آپ کی لائٹ جو گرین تھی وہ ہری بتی جو تھی وہ آن ہو گئی، اور قانون نے اس بات کا آپ کو مجاز کر دیا کہ آپ گزر سکتے ہیں. تو مجھ پر بحیثیت حب الوطنی کے یہ اس کا مظاہرہ لازم ہے کہ میں اپنے وقت کا انتظار کروں اور آپ کے جانے دوں. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا، اور مسجد میں ایسی بات جو میں کر رہا ہوں یہ دراصل ہمارے وہاں غیر قانونی اور لا قانونیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم کسی قصور کو قصور ہی نہیں سمجھتے. لیکن میرے دوستو یہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے اندر سب سے زیادہ فقدان میں پائی جاتی ہے. کل پاکستان یہ تقاضا جہاں سیاستدانوں سے کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں ان کو مجرم قرار دے گا، اور وہ گونگے پیر اور گونگے مولویوں کو پاکستان جب پکڑے گا، اسی طرح پاکستان ہر ایک یہ سرزمین اور ہر وہ بندہ جس کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ ہر اس شخص کو کٹہرے میں خدا کے سامنے لائے گا کہ جس کی وجہ سے چاہے سگنلز کے قوانین میں، ٹریفک کے قوانین میں، پڑوس کے قوانین میں، گزرگاہ میں، اگر رائے کے برابر بھی قصور ہے تو اللہ اس ملک کو اور جس کو اذیت دی گئی اس کو یہ حق دے گا کہ تو اس کے نمازی غازی شہید ہونے کے باوجود اس کو گریبان سے پکڑ اور ہمارے سامنے لے کر. عبادت صرف مسلح تک نہیں ہے، یہ پورا ایک آفاقی دین ہے جو فرض سے لے کر اجتماعیت تک چلتا ہے. اور میں تہدی سے نعمت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہیں سے اشارے آتے ہیں آپ کو، آپ پاک سرزمین پاکستان والے کانفرنس کرتے ہیں. میں نے کہا جی آتے ہیں. کہنے کا کہاں سے؟ میں نے کہا ناروال سے. ناروال سے سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب کی مزار سے اشارے آتے ہیں، سیال شریف سے اشارے آتے ہیں، حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کے دربار سے اشارے آتے ہیں، کراچی سے اشارے آتے ہیں. کہ کس کے؟ میں نے کہا عبد الحمید بدایونی کی طرف سے اشارے آتے ہیں. مراد آباد سے اشارے آتے ہیں، سعد الفاضل نعیم الدین مراد آبادی کی طرف سے اشارے آتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا یہ اشارے ہیں، جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی محبت ابھارتی ہے کہ کھڑے ہو کر بول کہ پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. میں نے کہا کسی کو اشارے کہیں اور سے آتے ہوں گے، ہمیں اشارے وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پر پہنچ کے ہم نے ان کے پاس قرار پانا ہے، اور ان کے اشاروں سے آج اتنے مزے ہیں تو وہاں ان کے ملنے سے پھر کتنے مزے ہوں گے ہمیں. میں نے کہا جو آپ اشارے سمجھ رہے ہیں ایسے اشارے نہیں ہمارے پاس. اب میرے دوستو آخری بات سنیے، پھر ہم موضوع کی طرف آ جائیں. سوئی کو آپ نے گھڑی دیکھا، گھڑی کلاک، آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہماری نظر اس کی دو سوئیوں پر ہوتی ہے اور اسی سے ہم سارے کام کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو سوئیں تو ان کی ہے جس جو نتیجہ دے رہی ہے، افواج پاکستان اور عدلیہ. دیکھ رہے ہیں، یہ جس طرح آپ کلاک کو دیکھتے ہیں، آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کی سوئی سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں وقت کیا ہے، لیکن ان دو سوئیوں کو پیچھے چھوٹے چھوٹے پردے چلا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. اور وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں. آپ میں اتحاد ضروری ہے، آپ میں اتفاق ضروری ہے. یہ دو سوئیں اور دو یہ سوئیاں جو نظر آ رہی ہیں گھڑی کی، یہ اس وقت تک صحیح کام کریں گی جب پیچھے وطن کے سارے پرزے اپنا کام صحیح کر رہے ہوں گے. آپ کا ووٹ بھی صحیح ڈبے میں جا رہا ہو، انتخاب بھی آپ کا صحیح ہو رہا ہو، اور معاملات بھی آپ کے صحیح چل رہے ہوں، ڈیوٹیاں جو گورنمنٹ کی آپ صحیح ادا کر رہے ہوں، جو حقوق آپ پر ٹیکس کے ہیں اس کو آپ ادا کر رہے ہوں، جو بجلی کا نظام ہے اس کی جو درستگی مانا کہ فقدان ہے، لیکن کچھ ضمیر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ اثار و قربانی بھی ہوتی ہے. درجے ایسے نہیں بلند ہوتے، درجے قربانی سے. کہا جی میرے گھر تو بجلی نہیں آتی، میں کنڈا لگا دوں. میں نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا میرا حق ہے. میں نے کہا تیرا حق تیرے میٹر پر تھا، تیرا حق تیرے میٹر پر. کہا یہ کیا؟ میں نے کہا صبر کر، ترقی درجات. مومن کے لیے تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی ترقی درجات. میں کیسے کہہ دوں کہ تو کنڈا لگا لے تیرے گھر میں؟ کہا بجلی کا بل. میں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس کا اجر تجھے آج چاہیے یا قیامت پہ چاہیے؟ تو تھوڑا صبر کر لے. اگر آج تیرے گھر میں بھرپور بجلی آئے تب بھی تُو نے مرنا ہے، پھر آخرت کے لیے کیا چھوڑنا ہے؟ یہ تو کم سے کم جو معتمد مرکزوں پر فائز ہو کر اپنے حب الوطنی کے مظاہر کو ظاہر نہیں کر رہے، ان کی نیکیاں بھی تجھے پہنچ رہی، تیرے گناہ وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو صبر کر، کل قیامت کے دن، اور بلکہ قیامت کے یہ قبر ہی تجھے بتائے گی کہ تُو نے اس وطن کے لیے اور اس قانون کے احترام کے لیے اور ایک فرد نے پوری ملت کے جذبے کو اختیار کر کے کہ میں کسی کے لیے ناسور نہ بنوں، اس لیے کہ ہر اینٹ اپنی جگہ پر ایک بنیاد ہے، اس حقیقت کو اگر تو نے ذہن میں رکھا تو قبر بھی جنت ہے اور حشر بھی جنت ہے.
لیکن چوری نہ کرنا، چوری چوری
تو نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تو مسلمان ہے. تو ان کی طرف توجہ، ان کی مبارک خستہ خستہ اور بوسیدہ دستاروں کو دیکھنا جو اپنے سروں پر باندھ کے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ان کے کمروں کے کچ کو دیکھنا جن کی جھکی کمرے تھی، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، لیکن تیرے لیے اس ملک کو بنانے کے لیے وہ سفر کر کے یہاں پر آئے تھے. 2 کروڑ مہاجرین، اللہ اکبر، اتنی تاریخ ہے انسانیت میں. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی ہجرت آپ نہیں بتا سکتے. 2 کروڑ مہاجرین ہجرت کر کے اس ملک کے اندر آئے، ہندوستان کو چھوڑ کر، بھارت کو چھوڑ کر، گاندھی کی چرنوں میں چرنے کی بجائے محمد رسول اللہ کا گیت گانے کے لیے یہاں پر آئے.
تو ان کو دیکھ، ان کی بوسیدہ دستار کو دیکھ. اگر کی ایک بات مانتے ہیں تو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کی دستار ان کے سروں پر ہوتی. انہوں نے کہا سونے کو نہیں دیکھیں گے، اس بوسیدہ دستار ہی کو باندھیں گے، لیکن قوم کے ساتھ غداری نہیں کریں. بولیں سبحان اللہ، ہمیں فخر ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب. بولو سبحان اللہ بے، ہمیں فخر ہے عبد الحمید بدایونی، یہ ہمارا بچہ ہے رضوان. یہ گزشتہ تقریر میں گیا اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، بنارس چوک دیکھا ہے آپ نے، بدایونی یونیورسٹی کے اندر کا قبضہ ہے وہاں پر، اور وہ مزار کے اوپر حال کیا چادر پھٹی ہوئی ہے. صفائی کرنے والا کون ہے؟ نہیں ہے. اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ شخص کون ہے. وہ شخص وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا قائد اعظم ایک قدم آگے نہ بڑھا سکتے، عبد الحامید بدایونی. میں یہ کہتا ہوں کہ کل آپ میں سے اکثریت وہاں فاتحہ کے لیے پہنچے، جو نہ پہنچ سکے تو کل کے دن آپ نے اپنے گھروں کے اندر افواج پاکستان 1947 1965 71 72 اس وقت جب تک جس عام شخص نے بھی مسلمان نے اس وطن کی حفاظت کے لیے جان دی ہے آپ نے اس کے لیے فاتحہ کرنا ہے.
ان کو آپ کے فاتحے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وفاداری آپ کے لیے بہت اچھی ہے، یہ آپ کے لیے ترقی مدارج کی بہت اچھی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنا ٹائم یہاں کا پورا کر لیا. وہاں جا کے ملو گے وہ کہیں گے کیا لایا ہمارے لیے، ہم نے تو پورا وطن تجھے دے دیا تھا، ہم تو بھوکے پیاسے رہ کر قبروں میں چلے گئے، تم نے تو مزے لوٹے. تمہارے دور میں تو سنا کہ سوئی گیس بھی آ گئی تھی، ہم نے تمہارے دور میں تو سنا کہ پاکستان کے گاؤں گاؤں میں بجلی بھی آ گئی تھی، ہم نے تو سنا کہ جناب پاکستان کی سڑکیں بھی بن گئی تھی. ہمارا تو حال یہ تھا کہ میلوں تک پیدلوں پر اور ڈنگروں اور خچروں پر سفر کرتے تھے، ہم تو کچھ نہ لائے، تو تو سب کماتا رہا، ہمارے لیے کیا لائے.
اگر یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب پوچھ لیں، یہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ پوچھ لیں، یہ عبد العلیم مرٹھی پوچھ لیں، یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ پوچھ لیں، یہ سید السادات محمد احمد کچھشری رحمہ اللہ پوچھ لیں، یہ بات آپ کو قمر الدین سیالوی پوچھ لیں کہ تو ہمارے لیے کیا لایا، تو آپ آگے بڑھ کر کہنا کہ 14 اگست کا وہ فاتحہ لایا. بولو سبحان اللہ. اور مزہ ہی کیا ہو کہ جب آپ فاتحہ پڑھیں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نبی پاک پر سلام پڑھیں، اور بیوی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں پاک سرزمین شاد باد کشورے، میں کہتا ہوں آپ کے گھر کی دیواریں آپ ہیں، اور پھر دیکھنا کہ اندر سے ٹھنڈک کتنی آتی ہے، کیونکہ غداری لعنت ہے اور وفا زینت ہے. وفا کے اندر کیا ہے بولیے؟ سکون ہے، زینت ہے. تو گھڑی کی یہ 2 سوئیاں اس وقت تک مضبوط رہ سکتی ہے جب پیچھے پرزے صحیح کام کر رہے ہوں.
اور ایک بات میں عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا کہ پرزے بھی پھر ایسے ہو کہ ایک خراب ہو تو دوسرا اس کی ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھائے، خراب ہو تو دوسرا کندھے پر اپنی ذمہ داری اٹھائے. اگر ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر سکا
تو دوسرا اس کو کہے کہ نہ یار ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں، یہ قانون کے مطابق نہیں، لوگوں کے سے اذیت ہوگی. طرف اس وقت پاکستان کو سب سے بڑی ضرورت اخوت کی ہے، فرقہ واریت نہ ہو، جدال نہ ہو. اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی صفوں میں اخوت کو لانا ہے، اور اخوت یہ ہے نہ کسی کے حق کو مارے اور نہ کسی کے حق کو ہم چھینے اور نہ کسی کے حق کو ہم پامال کریں
حب الوطنی کے جذبے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہر پاکستان کا احترام کرے.
یہ ضرورت اس عمر کی ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں قرارداد بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اب ذرا تھوڑے سے آگے چلیں, تھکے تو نہیں؟ رضوان نعرہ لگا. میرے دوستو, پاکستان کی تحریک بہت پرانی تحریک ہے. پاکستان کی تحریک کئی صدیوں کا نتیجہ ہے. کئی صدیوں تک اس کی بیج کی آبیاری کر کے اس کو تناور درخت بنانے کی کوشش ہے. کم سے کم 3 صدیاں تو آپ سمجھے کہ جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اکبر جیسے ملعون کے سامنے جب اس کا نظریہ سامنے آیا کہ رحمان اور رام ایک ہے, اس وقت حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے مٹھی بھر مریدین کو لے کر کھڑے ہوئے اور ملت کے سرمایے کی مکمل حفاظت کرتے ہوئے آپ نے مقابلہ کیا اور 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ رحمان والے رام والے نہیں ہیں اور رام والے کبھی رحمان والے نہیں ہو سکتے. یہ آپ کے مکتوبات موجود ہیں. آپ نے یہ نظریہ پیش کیا اور اکبر جیسے منحوس نے جہاں پر اکھنڈ بھارت کی بنیاد رکھی کہ نہیں, اور ایک توجہ سنیے کیوں ہوا اور مجدد صاحب نے کیا نظریہ دیا. سن رہے میری بات؟ اکبر کا نظریہ بالکل کانگریسی مولویوں والا تھا. وہ کہتا تھا کہ جیسا ملک ویسے بن جاؤ, جیسا ملک ویسے بن جاؤ. مجدد پاک نے کہا نہیں, قومیں ملک سے نہیں بنتی, قومیں نظریے سے بنتی ہیں. قومیں ملک سے نہیں بنتی, قومیں نظریے سے بنتی ہے. مجدد پاک نے یہ کہا کہ ہندو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو ہم ہندو نہیں ہو سکتے. ہندو اگر ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس سے شادی بیاہ نہیں ہو سکتا. ہندو اگر ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ موالات نہیں ہو سکتے. ہندو ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس سے قلبی ارادت اور قلبی خوشی نہیں ہو سکتی. کہتے جی ہند میں رہتے ہیں, تو فرمایا ہند میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وطن سے قومیں نہیں بنتی ہے, قومیں نظریے سے بنتی ہے. بولے سبحان اللہ. قومیں نظریے سے. کانگریسی ملاؤں نے یہی کہا تھا, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ دیکھو اگر ہندو برا مان لیتا ہے گائے کی قربانی سے تو آپ چھوڑ دو. اس وقت مسلمان مفکرین نے کہا ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو ہم کھاتے ہیں. جو ان کے نزدیک باعث عبادت ہے گائے, وہ ہمارے نزدیک خوراک ہے. جو ہمارے نزدیک ایمان ہے وہ ان کے نزدیک کفر ہے. جو ہمارے نزدیک شرک ہے وہ ان کے نزدیک ایمان ہے. تو زمین اور آسمان کا آپ دیکھیے کہ رسومات کے حوالے سے, نظریے کے حوالے سے, تمدن و تہذیب کے حوالے سے, فکر و مزاج کے حوالے سے اتنا بڑا فرق ہے تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ. دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو لے کر اٹھے اور فرمایا, قرآن نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک نہیں ہو سکتے, مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے. اور یہی 2 قومی نظریہ آپ دیکھیے, حضرت اقبال نے اس کو 1921 میں پڑھا. 2 قومی نظریے کی ضرورت کو انہوں نے محسوس کیا اور 1921 کو انہوں نے 2 قومی نظریے سے متعلق قائد اعظم اور دیگر لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی اور اس پر بات کی. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 1879 اس وقت آپ نے بہار کی پٹنہ میں, بہار پٹنہ میں سنی کانفرنس میں کئی دہائیاں پہلے, یعنی اس سے 40 سال تقریبا سمجھے, اس سے پہلے آپ نے پٹنہ کی کانفرنس کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 2 قومی نظریہ دیا اور فرمایا ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. اور اس لیے کہ حضرت اقبال کی نظر اس پر بعد میں پڑی, لیکن امام احمد رضا تو پہلے سے مجدد الفسانی کے فکر اور عقیدے کے غماز تھے. فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ یہ امام احمد رضا کے سامنے واضح تھی. شیخ عبدالحق معدی سے دہلوی ہندوستان کیوں آئے؟ یہ امام احمد رضا کو پورا پتا تھا. مجدد الفسانی کی جنگ اکبر کے ساتھ کیوں ہوئی؟ امام احمد رضا ان تمام امانتوں کے امین تھے. جس وقت ہندوستان کے اندر 1857 کے بعد یہ تحریک چلی اور گوروں نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف وہ تحریک آزادی چل رہی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کام یہ کرو کہ مسلمانوں کا جو جہادی تصور ہے اور عشق مصطفیٰ کا جو تصور, اس کو ختم کرو. اور اس میں جہاں پر انہوں نے کئی مدرسوں کو خریدا, کئی مولویوں کو خریدا, اور یہ کتابیں بھری پڑی ہے ورنہ موضوع طویل ہو جائے گا. کون نہیں جانتا کہ انگریزوں کا ایجنٹ کون تھا؟
کس کو بذریعہ فلاں مولوی کے 800 روپے ملا کرتے تھے. موضوع بڑھ جائے گا لیکن سنیے اس بات کو. گوروں نے ایک سازش یہ کی کہ مسلمانوں کے تشخصی کو بگاڑ دو, ان کے سانچوں کو بگاڑو. جس طرح آج ہمارے ان مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو اس وقت گوروں کے علاقوں میں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ توجہ ہے کچھ آپ کو؟ پاکستان کی قدر کر, تو مر بھی جائے گا تو تیرا بچہ مسلمان ہی رہے گا. یہ وطن ایسا ہے کہ چاروں طرف دیکھیے, بولے سبحان اللہ, ہر طرف آپ دیکھیے اسلام کی بہاریں, مسجدیں ہی مسجدیں, خانقاہیں خانقاہیں, درس ہی درس ہے, علماء ہی علماء ہے. ذرا اس پاکستان سے پرواز کر کے کبھی ان ممالک کی طرف جائیں جس کو بظاہر ٹھنڈا کہتے ہیں لیکن ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب اس ٹھنڈے ملک یورپ اور ان ملکوں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ بڑا ایمان افروز جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا دیکھو جان بچانی تو ادھر جاؤ, ایمان بچانا تو ادھر آؤ. لیکن الحمدللہ اب جان بھی یہاں بچے گی اور ایمان بھی بچے گا انشاءاللہ. انہوں نے برجستہ ان حالات میں کہا تھا, کیونکہ اکثر لوگ جان بچانے کے چکر میں بھاگتے ہیں نا. انہوں نے کہا جان بچانا ہے تو ادھر گورے کے پاس جا, اور ایمان بچانا ہے تو پھر کراچی آ, پاکستان آ. اس لیے کہ تیری سب سے بڑی امانت تیرا ایمان ہے, تیرے بچوں کا ایمان ہے. غور سے سنیے, ہمارے میں کوئی تنقید نہیں کرتا بڑی کشادہ قلبی سے, اور میں اس نظریے میں بہت زیادہ وسیع النظر ہوں. سنیے تعلیم کے حوالے سے میں بہت وسیع نظر ہوں اس حوالے سے جو سامنے ساخت ہے. میرے وہ کالج کے بچے اور ساتھی, یونیورسٹی کے میرے ساتھی, میں ان کو دو ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں, اور ان سے صرف یہ کہہ کو آپ اسلام کی خدمت کے لیے صرف کرنا, اس علم کے ذریعے اخلاق کو نہ چھوڑ دینا, قرآن و سنت کی تعلیم کو نہ چھوڑنا, بلکہ قرآن و سنت کی جو اصل تعلیم ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو سبب اور ذریعہ بنانا. سنیے میرے دوست, آج کاروبار کے لیے ہمارے لوگ باہر ممالک جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایجنٹوں کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں. توجہ ہے آپ کی, 14 اگست کا لنگر بھی ہے انشاءاللہ, پیر جماعت علی شاہ صاحب کا لنگر ہے, شیخ الاسلام میرے آقا قمر الدین سالوی کا لنگر ہے, عبدالعلیم مرٹھی کا لنگر ہے, سعد الفاضل کا لنگر ہے, عبدالحامد بدایونی کا لنگر ہے, پیر آف مانکی شریف کا لنگر ہے. انشاءاللہ اتنے لنگر ہے, ایسے لنگر تمہیں دیکھا کہاں ہوگا جہاں اتنی روحوں کو ثواب پہنچے. ماشاءاللہ, بولے سبحان اللہ. تو بے فکر رہو, دونوں غذائیں کا انتظام ہے. اور یہ نیازیں تو ایسی ہے کہ یہ صرف لوگ کہتے ہیں جسمانی غذا, میں نے کہا نہیں, یہی روحانی غذا ہے, یہ خود روحانی غذا ہے. بولے سبحان اللہ. کہنے کہ یہ روحانی غذا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا گھر کا تو کھانا کھاتا ہے اس کو تبرک کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا نیاز کو کیا کہتے ہیں؟ تبرک. تو میں نے کہا جو صرف جسم کو پورا کرے وہ کھانا ہے, اور جو روح کو بھی جلا دے وہ تبرک ہے. سمجھے, یہ سادے انداز میں میں نے آپ کو بتایا. تو توجہ سے سنیے اس بات کو. آج آپ دیکھیے ایجنٹوں کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں نا, کہ انہوں نے فلاں جانا ہے, انہوں نے فلاں علاقے جانا ہے, انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کے فلاں. بہت اچھی بات ہے, تعلیم کے حوالے سے جاتے ہیں, اس سے اچھی کیا بات ہے, جائیں تعلیم کے لیے. لیکن پہلے وطنیت کا جذبہ یہ ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر اگر وہ ترجیحات موجود ہیں تو اس کو اویل کریں. مصنوعات میں پروڈکٹ جتنی ہے اس میں پاکستان کو ترجیح دیں. اب عدلیہ سے ہم سوال کرتے ہیں, فوج پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر, کہ حضور ان ملاوٹ کرنے والوں کو ذرا دائرے میں گھسیٹیے. ہم قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ کپڑا پہنیں گے تو پاکستان کا, صابن پاکستان کا, چینی پاکستان کی. کل ہم کراچی یونیورسٹی میں تھے, حاجی انیس طیب صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی. وہ کہنے گئے جی ہم ایک جگہ پر گئے اور ایک دعوت میں جب ہم پر پہنچے, یہ اصلاح کے لیے آپ ذرا سمجھیں, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی اور مجھے اس سے بڑی حیا آئی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ذرا سنیے اس بات کو. انہوں نے کہا ایک ملک میں ہم گئے تو قسم قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے, قسم قسم کے. تو جنہوں نے دعوت کی تھی وہ انگلش میں ان کو کہتے تھے کہ یہ پھل فلاں ملک کا ہے, یہ کیلا فلاں ملک کا ہے, یہ امرود فلاں ملک کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یہ جو آپ نے آپ کے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور وہ مسلم ممالک کہلاتا جہاں پر یہ دعوت تھی, ٹھیک ہے. تو کہا کہ آپ نے یہ ساری دنیا کے پھلوں کا ذکر کیا ہے, کہ کبھی آپ پاکستان آئیے, اس سے زیادہ ذائقہ اور اس سے زیادہ خوشبودار پھل پاکستان کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ پاکستان آئے, ان کی ملاقات قائد علیہ سنت سے ہوئی رحمہ اللہ. اس کے بعد قائد علیہ سنت کے گھر کے نیچے فروٹ والے کی دکان تھی, وہاں سے جناب ان کو فروٹ دکھایا اور کھلایا تو وہ پھل کو سونگ کر کہہ رہے تھے کہ واقعی میں یہ اس سے زیادہ خوشبودار بھی اور ذائقے والا بھی ہے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی. آج پوری دنیا میں چاول اور دیگر پروڈکٹ جا رہی ہے, کیوں؟ ہمارے غدار تاجروں کی وجہ سے, 2 روپیہ زیادہ لینے کے لیے, 2 روپیہ زیادہ. میں نے کہا مال تو آ گئی لیکن ضمیر تمہیں نہیں جھنجھوڑتا ہے. اس ملک کا نام آگے کرنا یہ بھی آپ کی وطنیت کی محبت کے مظاہرے میں سے ہے کہ آپ لکھیں اس پر میڈ ان پاکستان. جس دوران ورلڈ ٹریڈ کا مسئلہ ہوا اس کے بعد حالات چلے, میں نے کہیں باہر ممالک کا سفر کیا, مجھے لوگوں نے کہا, میں ایک رو کے اندر کھڑا تھا, ہمارے بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اکثر, تو انہوں نے کہا پاسپورٹ, میں نے کہا کیا, میں نے کہا اس کو دیکھنا, میں چوم کر اس کے آگے رکھوں گا امیگریشن آفیسر کے سامنے. اور جب میرا نمبر آیا تو میں نے پاسپورٹ کو چوما اور اس کے آگے رکھا, میں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں الحمدللہ. تم نے طالبان درندے دیکھے ہوں گے, تم نے انسان دیکھے کب ہیں؟ وہ تو تمہاری بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے, تم نے بھیجا ہے. ورنہ پاکستانیوں کو دیکھو, دیکھو چہرے کتنے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ, دیکھو سبحان اللہ. زندہ آباد, ہاتھ اٹھا کر کہیں زندہ آباد, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. سنیں میری بات توجہ سے سنیں, اس وقت یہ پاکستان کی قدر جانے آپ ہیں کہ یہ ہمارے سب موسم یہاں پر ہیں. باہر چلے جائیے آپ تو خاص گرمیوں میں موسم ایسا آتا ہے کہ عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا, رات کو 12 بجے تک آسمان سفید ہوتا ہے اور مغرب کا وقت چل رہا ہوتا ہے. لوگ حیران ہیں, ہالینڈ وغیرہ کے علاقوں, ناروے دیکھیں 22 گھنٹے کا روزہ. کراچی والے کانپ جاتے ہیں, تو کیوں نہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے پاکستان کو سلام کروں کہ میرے رب نے اس ملک پر کتنی رحمتیں رکھی. اس کے موسم کو آپ دیکھیں, اس کی فضا کو آپ دیکھیں, اس کی معدنیات کو آپ دیکھیں, اس کے زراعت کو آپ دیکھیں. دوستو ذرا توجہ رکھیں خاص طور پر اس بات پر کہ آج ایجنٹوں کے سامنے طلباء دیگر لوگ بھاگنے کے چکر میں, لیکن دیکھیں تعلیم کے حوالے سے جانا حرج نہیں ہے, لیکن میں نے اس کی ترجیحات آپ کو بتا دی ہے. اور ہم افواج پاکستان سے کہتے ہیں, جس طرح آپ نے دیگر لوگوں کا گلا دبایا ہے, اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھتا مانگا تھا ان کا تو آپ نے گلا دبایا, اور جنہوں نے قوم کا گلا دبا کر کے تجارت کی تھی ذرا ان کا بھی تو گلا بھگنے. آپ نہیں سمجھے, آپ وہ 2 نمبر تاجر آپ کے پاس بھاگ کر تو آیا کہ مجھ سے فلاں نے بتا مانگا تھا, اگر وہ, میں رینجرز کے غیور سپاہیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی میں وہ ہو چکا اور لوگوں کے سامنے آ گیا ہے, تو اب ذرا ان تاجروں کو بھی تھوڑا ٹارگیٹ کریں کہ جو ایک خاص قسم کے بتا خور ہیں, جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر, کہ بالکل سفید کالر والے بتا خور جو نظر نہیں آتے, ان کے ہاتھ میں پسٹل نہیں ہے لیکن زہریلا خنجر ان کے ہاتھ میں ہے, جو ملاوٹ کرتے ہیں, جو کاش ان چوکوں کے اوپر ایسے ملاوٹ والوں کو ٹنگایا جائے, تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی ہوائیں ابھی صرف آپ کو ٹھنڈا کر رہی ہیں, پھر اس سے خوشبو بھی آپ کو آئے گی. اس کا مقصد جیسے جیسے پورا ہوتا رہے گا آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگی کہ اس میں جو کھڑکی کھلتی ہے وہ مدینے کی طرف سے کھلتی ہے. پھر ہر شعبے, ہر کرپشن کرنے والا, چاہے وہ علماء کی صف میں ہو, چاہے وہ مدرسے کی صف میں ہو, چاہے وہ مشائخ کی صف کے اندر گھسا ہوا ہو, چاہے وہ تاجروں کی صف کے اندر ہو, جس صف کے اندر بھی ہو, قانون کی بالادستی کو تسلیم نہ کرنے والا, اس کے خلاف ہم قرارداد پیش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے. کیا آپ تیار ہیں اس پر؟ بالکل. اور آپ توجہ کریں, اللہ ہمیں اپنے وعدے میں سچا رکھے, نہ بروں کے ساتھ ملے نہ برائی کریں, نہ بے ادبوں سے ملے نہ بے ادبی کریں, نہ لا قانونیت اور کالا دھن والوں کا ساتھ دیں نہ خود لا قانونیت کریں. اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. سنیے میرے دوستو, جو لوگ ہمارے چلے گئے, مجھے اپنے دوراجی کے کئی ملے امریکہ کے اندر یہاں پر وہاں پر, تو وہ پریشان تھے کہ شاہ صاحب ہماری زندگی تو گئی, اب بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. بچوں کے لیے تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا, جان بچانی ہے تو وہاں جا, ایمان بچانا تو یہاں. ہماری زندگی تو گزر گئی, قبر پر اگر ہمارا بچہ آ کر مائیکل جیکسن کے گانے گائے, یا اس کی شکلیں یہودیوں کی طرح ہو, یا اس کا لباس یہودیوں کی طرح ہو, تو قبر میں ہمیں قرار ہوگا؟ اور قرار تو اپنی جگہ پر ہے, قبر تو سب سے پہلے پوچھے گی کہ تربیت کیا کیا, کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم جس کے سربراہ تھے تمہارے ماتحت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا,
ہم جواب دے پائیں گے؟ کچھ میرے دوستوں نے محنت کی لیکن گورا ان کو کہتا ہے کہ ایک پیڑھی تو بچا لی, اگلی ہم کھینچ جائیں گے. اللہ حب. کیونکہ دیکھیں اب جو پاکستان سے گیا, توجہ ہے آپ کی, وہ 40 سال کی عمر میں گیا, 20 سال کی عمر میں گیا, 25 سال کی عمر میں گیا, یا جو کم عمر میں گیا وہاں اس نے شادی کر لی, ٹھیک ہے, شادی کرنے کے بعد خوش نصیب رہا کہ عورت بھی اسے مذہبی مل گئی, لیکن بچہ جو پیدا ہوا وہ کون سے اسکول میں جاتا ہے, وہ کہاں پڑھتا ہے, کیا کرتا ہے, گھر کے ماحول پر انہوں نے توجہ دی, اس کو تو بچا لیا, اس کو نمازی بنا دیا, علماء کا معتقد بنا دیا, مسجدوں میں آنا جانا والا بنا دیا. لیکن مجھے کیلیفورنیا میں گورے نے خود کہا, اس نے کہا یہ تو دو پشتیں آپ لوگوں کی پنجاب والوں کی بچ گئی ہے, تیسری ہماری ہوگی. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. میرے ساتھ یہ میرے بھائی موجود تھے, ہم ڈنمارک کے اندر بیٹھے, وہاں پر مجھے چند مسلمانوں نے کہا بڑی پریشانی ہے. ایک پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر تربیت نہیں دیتے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے, کیونکہ ہم بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو ایک لڑکا یا عورت اپنے آپ کو ایک لڑکی محسوس کرتی ہے. نہ باپ, نہ وہ شخص اپنے آپ کو باپ کا درجہ دیتا ہے, نہ وہ خاتون اپنے آپ کو ماں کا درجہ دے کر اپنی ذمہ داری تربیت کی سمجھتی ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب یہاں پر بچوں کا بڑا برا حال ہے, لمبی چوڑی باتیں انہوں نے کی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا ڈر لگتا ہے کہ یہ بچے چرچ میں نہ چلے جائیں. میں نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہنے کہ جی میں پنجاب کے فلاں علاقہ. میں نے کہا آپ کے باپ دادا وہیں پر رہتے تھے یا انڈیا سے ہجرت کر کے آئے؟ کہنے کہ جی ہجرت کر کے آئے. میں نے کہا کہاں انڈیا میں رہتے تھے؟ کہتے جالندھر میں رہتے تھے. میں نے کہا پڑوس میں کوئی بہت بڑے وقت کے ولی رہتے تھے؟ کہنے کہ نہیں, پڑوس میں تو سکھ رہتے تھے. تو میں نے کہا آپ کی عمر کیا تھی؟ کہنے کہ 15 سال تھی. میں نے کہا آپ سکھ رہے یا مسلمان رہے؟ کہنے کہ نہیں مسلمان رہا. تو میں نے کہا سکھ کے پڑوس میں رہ کر بھی آپ, جالندھر میں رہ کر بھی آپ, امرتسر میں رہ کر بھی اگر آپ مسلمان رہے, وجہ کیا تھی؟ کہتے میرے ماں باپ مجھے علماء کی محبت, نمازیں سکھاتے تھے. میں نے کہا یہی تو ڈنمارک کے اندر کرے گا تو یہی بات تجھے یہاں پر بھی حاصل ہو جائے گی. یہ تو میرے دوستوں, اگر پاکستان میں اگر آپ بچوں پر توجہ نہ دیں تو یہاں بچہ گورا ہو جائے اور دہریہ ہو جائے. تو اس میں پاکستان اور غیر پاکستان کا فرق نہیں, اس میں آپ کی تربیت کا فرق ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں, اس کو علماء کا معتقد بناتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا ہیرو کون تھا, اس کو کبھی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے بارے میں بتایا, فاروق اعظم کے جلال اور عدالت کے بارے میں بتایا, ان کے حق گوئی کے بارے میں بتایا, عثمان غنی کی حیا اور سخاوت کے بارے میں بتایا, علی المرتضیٰ کے حلم و بردباری اور ان کی شان جلالت علمیت کے بارے میں بتایا, امام حسین کی صداقت کے بارے میں کبھی بتایا, کبھی غوث اعظم کے تقوی کو انہوں نے بتایا, مجدد صاحب کی استقامت تم نے بتائی, امام حریت شاہ فضل حق خیرآبادی کی علمیت تم نے بتائی, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول تم نے بتایا, امام احمد رضا کی قربانی تم نے بتائی کا بتائی. میں نے کہا پھر کہیں بھی جاؤ تمہارا بچہ عشق رسول رہے گا. تمہارا بچہ عاشق رسول رہے گا, یہ توجہ سنیے. لیکن اس کے باوجود کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. پاکستان میں کے مقابلے میں وہاں پر گمراہ ہونا کہ بہت زیادہ ذرائع علیہ عزب اللہ, لیکن پاکستان میں کم سے کم ہے, کم سے کم ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس میں ایک بڑا گندگی کے اعتبار سے, طنز میں کہوں گا, کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. سڑکوں کے اوپر اشتہارات آپ دیکھیں, ایک موبائل ہے اس میں خاتون کس کپڑے میں ہے, ایک عام ایڈورٹائز اور کمرشل ہے اس میں کیا ہے. میں ایک قرارداد اور پڑھ دوں آپ کے سامنے, ہم جنرل راحیل شریف صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں اور حکام اعلی کی خدمت میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے کوئی سپورٹ ہوتا ہے اور ایسی فکریں ملک کی مخالفت میں کھڑی ہوتی ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز ٹی وی پر انڈین ڈرامے ہیں, ایک بات, فحاشیاں ہیں, کرپشن ہے, بے حیائی ہے, اسکول کے نظام کے اندر بے حیائی ہے, میڈیا پر بے حیائی ہے. اس کو آپ توازن دیں, نظام مصطفیٰ کے تحت لائیں, قائد اعظم کی فکر کے تحت لے کر آئیں, آپ دیکھیں گے کہ تو پھر اس صف میں کوئی حامی نہیں ملے گا اور وہ دین کا نام لے کر کسی کو گمراہ نہیں کرے گا. کیا آپ تمام اس کے لیے تیار ہیں؟
یہ قرارداد ہماری بسد احترام, بسد احترام, ہاتھ اوپر رکھیے, بسد احترام خالصتاً حب الوطنی کے جذبے سے حکام اعلیٰ
اور قبلہ جنرل راحیل شریف صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اس پر آپ ضرور ایکشن لیں. تو آپ پاکستان کی تحریک میں ان عظیم ہستیوں کا ہاتھ اور ان کا سرمایہ تھا. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنانے کی دوسری ضرورت تھی وہ یہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق کہ اللہ کا قانون اس کے نظام دھرتی پر ہونا چاہیے. اللہ کا قانون اس کی دھرتی پر اس کی زمین پر بولیے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے. یہ زمین کس کی بولیے؟ اللہ کی. یہ زمین اللہ کی ہے تو قانون پھر اللہ کا چلے گا. نبی پاک نے ہر ایک کو کہا تھا کہ اگر تمہیں کھیتیں ملی ہیں تو تم مالک نہیں تم امین ہو, تمہیں گھر ملے ہیں تو تم مالک نہیں تم امین ہو. تم سے پوچھا جائے گا ضمانت کے بارے میں, مالک کون؟ فرما اللہ اس کا رسول ہے. مالک کون ہے؟ اللہ اس کا رسول ہے. اور جب اسلام مسلح ہی کا دین نہیں بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کا دین ہے, ایک نظام رکھتا ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ ضروریات مادیت کی تکمیل کا ایک مکمل نظام رکھتا ہے, اور نظام حکومت نظام قوانین اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک زمین پر حکومت نہ آئے.
زمین پر بولیے حکومت نہ آئے. سمجھدار لوگوں نے اپنی کتابوں میں بڑا خوبصورت تبصرہ اس پر لکھ دیا میرے دوستو. فرمایا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افراد تیار کیے مکہ شریف کے اندر. کیا کیے بولیے؟ افراد تیار کیے. افراد ایک ایسی بھٹی میں تیار ہوئے, مضبوط عشق و ایمان والی بھٹی اس میں تیار ہوئے. ہر قسم کے ظلم و ستم کو انہوں نے سہا. جب وہ کندن بن گئے مضبوط بن گئے اب حکومت محبوب اب ان کے کندھوں پر ریاست کھڑی ہو سکتی ہے. جاؤ نہیں سمجھے آواز نہیں آئی تم سمجھے ہی نہیں اور زور سے بولو سبحان اللہ. کیونکہ ریاست کے لیے بنیادیں چاہیے. حضور نے بنیاد کے لیے پہلے ابو بکر کو بنایا, عمر کو بنایا, عثمان و علی کو بنایا, 40 مہاجرین اور مہاجرات کو بنایا. فرما فاؤنڈیشن ان کی ہوگی پھر عمارت قیامت تک باقی رہے گی. اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی مجھے بتائیے آپ توجہ سے سنیے کہ پہلے سال اور دوسرے سال اللہ چاہتا تو اسی وقت ہجرت کا حکم دے دیتا اور پھر مکہ فتح ہو جاتا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی سے اسباب کو ظاہر کیا کہ محبوب پہلے خوب محنت کرو جتنی کر سکتے ہو اور جتنے لوگ تیار ہو سکتے ہیں کرو. 13 سال لگے. کتنے بولو؟ کتنے؟ 13 سال. نظریے پر حضور نے تیار کیے. بولو سبحان اللہ. اور وہ دو قومی نظریہ تھا. وہ کیا نظریہ تھا؟ کہ کافر اور ہیں اور ہم اور ہیں. بولو سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کو تیار کیا نا جس کی تعداد آتی ہے. اور اس وقت حضور نے دو قومی نظریہ دیا اس لیے لوگ کم تیار ہوئے. اور اس وقت ابو جہل جو تھا وہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا بھتیجے سے کہو تھوڑی نرمی کریں. وہ کیا کریں؟ توجہ ہے, تھوڑی نرمی کریں. بس جو اپنے جو مدرسے میں اور اپنی مسجد میں اور دائرے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہے, ہمارے بارے میں جو بھی کریں یہ باہر ذرا سڑکوں پر نہ کریں, لاؤڈ اسپیکر پر بات نہ ہو ذرا. اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو اس بات کے اوپر خاص طور پر کہ ابو طالب کے پاس جس وقت ابو جہل آیا اس نے کہا بھتیجے سے کہو بس ذرا باہر لوگوں کو نہ بولیں ہمارے بتوں کے بارے میں, کہ اس سے کیا ہوگا. تو اس نے آفر کی مثال کے طور پر اس سے بڑا پلاٹ دے دیں گے, جگہ دے دیں گے, فنڈنگ کر دیں گے. جو مشن آپ چلا رہے ہیں عیسائیوں کو بھی دیتے ہیں آپ کو بھی دیں گے, تجارت کا حصہ آپ کو دے دیں گے. صرف آپ یہ کریں کہ یہ جو آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں نا یہ اندر رہ کر بولیں باہر نہ بولیں. ابو طالب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حضور گئے, پڑھا ہے نا سیرت کی کتابوں میں بچپن میں پڑھا ہے نا. میں کہتا ہوں وہ اردو کا نصاب بنانے والے تم بھی بڑے تیز ہو, جو بات جوان ہونے کے بعد پڑھنی ہے اس کو بچپن میں پڑھاتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا بچپن میں بھی پڑھاؤ جوانی میں پڑھاؤ. ہمارے وہاں ہے کہ گلستان سادی کو ادادیا میں پڑھایا جاتا ہے. آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ دورہ کا بچہ پڑھے, اور اتنی بڑی کتاب لکھ گئی اس کو ادادیا میں پڑھایا جا رہا ہے. وہ کتاب صرف فارسی سیکھنے کی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ صرف فارسی سیکھنے کی. فارسی سیکھنے کی ہوتی تو کسی اور ڈرامے باز کی کتاب پڑھا دی جاتی. وہ تو مقدس کتاب ہے, وہ تو فارسی کا قرآن ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اب ذرا توجہ کیجیے آپ. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا, دنیات میں پڑھا ہے نا, کہ ابو طالب نے پھر حضور کو بلایا اور کہا کہ کافر یہ آفر کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ذرا تھوڑی سی آپ حکمت سے, کیونکہ ہمارے وہاں آج کل حکمت بول حکمت سے کام لیں. کہا کیا حکمت؟ کہ حکمت یہ ہے کہ یہ جو آپ بتوں کے خلاف بول رہے ہیں اس کے لیے یہ کر دیں, فنڈنگ بھی ہے
تو حضور نے شاہ فرمایا چچا جان یہ تو بہت چھوٹی آفر ہے، یہ تو بہت چھوٹی آفر ہے کہ یہ کوئی پلاٹ دلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. فرمایا ان سے کہو کہ اگر یہ اس بات پر قادر ہوتے نا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیتے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیتے تب بھی میں کہتا لا الہ الا اللہ، تب بھی میں یہی کہتا لا الہ. تو پتا چلا لا الہ الا اللہ، پتا چلا نظریے کا سودا نہیں ہوتا، عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوتا، عقیدے میں کمپرومائز، بولیے سبحان اللہ، عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوتا. اس پر ذرا توجہ کیجئے، سرکار دو عالم نے نظریے پر، اور میں کہتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سرکار ان کے مشورے کو قبول کرتے، لیکن بلا تشبیہ بلا تمثیل اس پیرائے سے ہٹ کر اس تسلسل کے علاوہ بات کر رہا ہوں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو اور وہ اپنا ایک مشن چلے اور مشن اس کا ایک بہت بڑی جماعت کے خلاف ہو اور جماعت اس کو دھمکائے پھر وہ ان سے باز نہ آئے اور جماعت یہ دیکھے کہ جناب یہ ڈرتا بھی نہیں ہے پھر اس کو آفر کرے اور کہے کہ اور بڑھا دیں گے اور وہ اس وقت اپنی قوم کو بڑھانے کے چکر میں حلقہ بڑھانے ہمارے پاس اتنے لوگ آ گئے. میرے پاس ایک اسلامی بھائی کہنے کو وہ کہہ رہے تھے ہمارے وہاں 3 لاکھ ہمارے وہاں 4 لاکھ، میں نے کہا نہیں تو اس پر کیوں پڑتا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ کیا ہوتے، کربلا میں کتنے تھے اور سامنے کتنے تھے. تو تعدادوں پر نہ جاؤ نظریے پر جاؤ، تعدادوں پر نہ جاؤ، کس کا ہونا چاہیے بولیے، نظریہ کا ہونا چاہیے. نظریے میں 72 بھی ہو تو 40,000 بیماری ہوتے ہیں. نظریہ دیکھا جاتا ہے تعداد نہیں دیکھے جاتے. بدر میں 313 سامنے ہزار ہیں، ان کو کہو تعداد پر تم مست رہو، ہم گنبد خضرا پر مست ہیں بس. تو میرے دوستو توجہ کرو کہ اگر کوئی شخص کسی تحریک کو لے کر چلے اور تحریک کو لے کر چلنے کے بعد اس کے ساتھ ایسے حالات بن جائے کہ وہ اپنی تحریک کو بڑھانے کے جذبے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ اگلے کی آفر کو قبول کر لے، تو بہت ممکن ہے کہ جہاں وہ پہلے اپنے منشور سے 10 آدمی کو تیار کرتا تھا، ان کے ساتھ تھوڑا ڈھیلا ہو کر وہ 50,000 کو تیار کرے، لیکن وہ 50,000 گدے بنیں گے گدے، نظریاتی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے کے سودا نہیں کیا، نظریے پر ڈٹ کر صرف 40 بنائے. کتنے بنائے بولے؟ 13 سال میں صرف 40 بنائے. کوئی اور ہوتا نظریے کا سودا کرتا تھا وہ 40,000 بنا لیتا، لیکن حضور نے صرف 40 بنائے، لیکن بنائے نظریے پر. نعرے والے ہی نہیں بنائے، نعرے کے ساتھ پریکٹیکل عمل کرنے والے بھی بنائے، تو ان 40 کی وجہ سے 1500 سال سے اسلام محفوظ ہے. بولے سبحان اللہ. تو پاکستان کی تحریک 3 صدیوں سے چل رہی تھی. مجدد الفسانی امام حریت فضل خیر آبادی نے جو گوروں کے خلاف فتویٰ دیا، وہ فکر پنپ رہی تھی، پک رہی تھی، چل رہی تھی. اور حال میرے دوستو یہاں تک پہنچا 1857 کے بعد، جب ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان کو اکھنڈ بھارت کا کلچر آیا کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہ فتوے سے یہ رنگ پھر سامنے آیا کہ ہندو اور مسلمانوں کی شادیاں شروع ہو گئی، اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پٹنہ کے اندر دو قومی نظریہ کی آواز لگائی. اور گجرات کے اندر، اب سنیے ذرا اختتامی جملے، گجرات کے اندر جب ہندوؤں نے اپنے کاروبار مسلمانوں سے الگ کیا اور مسلمانوں کو معاشی طور پر گرانے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے سید السادات سید محمد کچھوی رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم ہند، نے کھڑے ہو کر کہا، نام لے کر کہا، اب تو پاکستان بنے گا. بولے سبحان اللہ، اب تو پاکستان، بولو اب تو پاکستان. میرے دوستو 1921 کے اندر یہ معاملہ چلا، اور اب میں آپ کے سامنے چند ضروری بات پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے چند تقریریں قائد اعظم کی پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کے سامنے ایک دو موضوع خاص طور پر واضح ہو جائے گا. چند منٹوں کے اندر یہ بات میں کرتا ہوں. اس کو باقاعدہ طور پر قائد اعظم کی تاریخ کو اور حالات کو مرتب کرنے والوں نے یہ قائد اعظم کی پہلی تقریر قرار دیا ہے. کیا؟ پہلی تقریر. اس سے پول کھل جاتا ہے ان سیکولر اور سوشلزم والوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کسی مذہب کے نام پر نہیں، دین کے نام پر نہیں. یہ کتنا بڑا لطیفہ اور جھوٹ، جھوٹ کا لطیفہ. کہتے پاکستان دین کے نام پر نہیں بنا، تو میں نے کہا پھر کس کے نام پر ہجرت ہوئی تھی کہ تم 14 اگست کو انڈین فلمیں دکھاؤ؟ اسلام پہ ہجرت ہوئی تھی، ہجرت دین مصطفیٰ کے لیے ہوئی تھی، ہجرت دین کے لیے ہوئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے لاکھوں کے مجمع میں ایک خطاب کی، حضرت توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سنیے. اور انہوں نے اپنے خطاب کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کی تھی، میں چند خطبے پڑھوں گا آپ کے سامنے یادداشت کے لیے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. جرمن کی نازی پارٹی نے جب الیکشن، جرمنی میں نازی پارٹی نے جب الیکشن لڑایا، خود کہتے ہیں قائد اعظم، تو اس کے پاس
توپ تھا، بندوق تھا، کیونکہ ان کی اردو ایسی تھی تو بالکل مینوان یہ اردو میں تقریر تھی، توپ تھا، بندوق تھا، فوج تھا، اور ان کے 60% کامیابی ہوا، اور ہمارے پاس فقط اللہ اور نام محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے.
یہ قائد اعظم کے جملے.
اور آگے آگے غدار غدار مسلمان اور پیچھے ہندو کانگریس اس کو رسد پہنچاتے ہیں. یعنی غدار مسلمان کی ان کو کہا، کانگریسیوں کو کہا، ہاں؟ اور آگے کہتے ہیں تو ہم کو 100% کامیابی ہوا ہے، اور ابھی ہم نے سینٹرل میں اپنی چمکی دکھایا ہے، اور ہم پر پروفیشنل میں اپنی چمکی دکھائے گا، اور ہماری کامیابی پر دنیا تعجب، دنیا کو تعجب ہو رہا ہے. اور پھر قائد اعظم نے ایک جملہ آگے چڑھ کر ایک بات کی، تو اس جملے پر نعرے تکبیر اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ انتقال اقتدار، یعنی جب اقتدار منتقل ہوگا، کے لیے وہ کہنے لگے کہ خاص ایک بندہ جب انتقال اقتدار کے لیے، کہ جب پاکستان بن رہا ہے اور اقتدار مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، وہ شخص وہاں پر موجود تھا، بیٹن وائسرے ہند، تو اس کے سامنے آپ نے بات کی کہ، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں، وائسرے نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں قائد اعظم کی تقریر پر کہ پاکستان میں اکبر اعظم جیسا انصاف حکومت مہیا کرے گی. اس گورے نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح قائد اعظم کی طرح، اکبر اعظم کی طرح، جو اکبر بادشاہ تھا، اس کی طرح انصاف مہیا کرے گی. قائد اعظم نے فوراً جوابی تقریر میں فرمایا، نہیں میرے دوست، پاکستان میں ہم اپنی 1400 سالہ پرانی تاریخ اور روایات دہرائیں گے، یہاں خلفاء راشدین جیسے انصاف کی حکومت قائم ہوگی. یہ قائد اعظم کی وہ تقریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے. مقصدیت پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا ایک جملہ اور بھی قابل غور ہے، جس کو انہوں نے انگریزی زبان میں ذکر کیا، اور اس کا ترجمہ باقاعدہ طور پر جو کیا گیا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. انہوں نے توسی صاحب کے بارے میں سے لکھتے ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں بھائیوں کی طرح، ہم بھائیوں کی طرح ایک میز کے گرد بیٹھے ہیں، ہم بھائیوں کی طرح ایک میز کے گرد بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات اور صورتحال کے پیش نظر کون سا نظام حکومت ہمارے لیے مناسب ہوگا. ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اور قرآن مجید اور سیرت رسول کی روشنی میں ہم ایک مسلم ریاست چاہتے ہیں. یہ قائد اعظم کے جملے، جہاں مسلمان آزاد ہوں گے کہ خود اپنی حکومت کا انتخاب کریں گے، اور اپنے معاملات کو اپنی روایات اور اسلام کی اخوت، مساوت اور برادرانہ جذبات پر مبنی بنیادی اصولوں سے اخذ کردہ عبرت اور عبارت کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے. یہ بات کی ہے قائد اعظم نے. قائد اعظم پر ہندوؤں نے حملہ کیا، اور اس کے جواب میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا. بولیے سبحان اللہ. تو ذرا وہ جملہ آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو سنیے کہ ان بزرگوں نے کیا 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 معاملات بیان تھا. 1943 میں قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں آپ محفوظ رہے. حیدرآباد دکن کی طرف حضرت امیر ملت شیخ المشائخ پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن محدث علی پوری نے جواب لکھا، اور ان کو سلام کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے. یہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں. اور پاکستان کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام ہے، لیکن میں اب 100 سال سے زیادہ عمر کا ضعیف اور ناتواں شخص ہوں. اللہ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی، اور جس وقت یہ خط لکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں 100 سال کی عمر کے قریب ہوں اور بہت ضعیف ہوں. آپ مطمئن رہیں. پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم کو، اور اگلا جملہ سنیں. آپ فرماتے ہیں آپ مطمئن رہیں، نمرود کی دشمنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، فرعون کی دشمنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی، ابو جہل کی دشمنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترقی کا باعث بنی تھی. اب جو جملہ آپ پر ہوا، اب جو حملہ آپ پر ہوا ہے، یہ آپ کی کامیابی، نیک فال ہے، اور آپ کی ترقی کی دلیل ہے. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. بولی سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کے جملے ہیں. بولو سبحان اللہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. آپ کو حصول مقصد میں خواہ کتنی دشواریوں کا سامنا ہو، آپ بالکل پرواہ نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں.
جس شخص کو اللہ کامیاب فرمانا چاہتا ہے اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کریں. آگے سنیے آپ, آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے. اور آج بھی آپ کہیں آمین, آج بھی آپ کہیں آمین. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی دعا قائد اعظم کے لیے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے, میں اور میرے تمام یاران طریقت. آج تو الحمدللہ جشن کا دن ہے, یہ سستی آپ پر نہیں ہونی چاہیے. میں کوئی 15 گھنٹے کی نیند نہیں کر کے آیا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں ایسی بولے جا رہا ہوں تو میرے کو 15-20 گھنٹے کی نیند کی ہے. آج تو جاگنے کی رات ہے, آج تو بڑی رات ہے بھائی. بولے سبحان اللہ, اتنا بڑا وطن ملا یہ بڑی رات نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ. اب دیکھو ہمارے ناخواں جب جشن لگائیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ بڑی رات. بولے سبحان اللہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے. قائد اعظم سے کہہ رہے ہیں میں اور میرے تمام یاران طریقت آپ کے معاون اور مددگار رہیں گے. سلام ہے پیر صاحب آپ پر, آپ بھی عہد کریں. پیر صاحب کہتے ہیں پھر بڑے بڑوں کی بات بڑوں کی ہوتی نا. قائد اعظم تم کے سامنے بچے تھے نا, پیر صاحب تو پیر صاحب تھے. بعض علماء نے لکھا کہ 80 لاکھ روپے اس زمانے میں قائد اعظم کے حوالے کیے. اور تحریک پاکستان کا جو سب سے پہلا ستون ہے وہ پیر جماعت علی شاہ ہے رضی اللہ عنہ, علامہ اقبال وغیرہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جس نے اس تند و تیز ہوا کے اندر جب یہ ستون لہرا رہا تھا, جس نے اس کو تھام کر مضبوطی دی ہے, وہ سرکار شیخ المشائخ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں قائد اعظم سے کہ آپ بھی میرے ساتھ ایک عہد کریں کہ آپ اپنے مقصد سے ذرہ بھر بھی نہیں ہٹیں گے. اور راقم سید جماعت علی شاہ, بولیے سبحان اللہ. اور ایک بات ذرا یہاں پر اور سنیے, جو پیر آف مانکی شریف نے, پیر آف مانکی شریف صبح سرحد کے اندر آپ کا مزار مقدس ہے, اور آپ نے قائد اعظم کو باقاعدہ دعوت دی. قائد اعظم کو آپ نے دعوت دی, اور دعوت دے کر قائد اعظم اس وقت حیدرآباد دکن یا دہلی میں تھے, اور آپ کو دعوت دی کہ آپ پشاور آئیں اور ہم نے اپنے مریدوں کا حلقہ یہاں پر تیار کیا ہوا ہے, اور اپنے مقصد کو بتائیں کہ آپ پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ قائد اعظم کے مقصد کے تابع نہیں تھے, یہ پہلے سے کوششیں کر رہے تھے. پھر جماعت علی شاہ صاحب اپنی جگہ کوشش کر رہے تھے آزادی کی, پیر آف مانکی شریف اپنی جگہ کوشش کر رہے تھے. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے والد گرامی خلیفہ اعلی حضرت حضرت عبدالعلیم مرٹھی, ان کو قائد اعظم, کیونکہ یہ عربی یوں تھی جیسے ان کی مادری زبان, ان کو اہل عرب کو نظریہ پاکستان سے متعارف کرانے کے لیے قائد اعظم کا دایاں ہاتھ تھے وہ مبلغ اعظم. اور پنجاب کے وہ چودھری علاقے اور چودراہٹ والے قبیلے جو کبھی اپنی چودراہٹ کو چھوڑنے تیار نہیں تھے, ان کے لیے شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو قائد اعظم نے تیار کیا. یعنی ان کو اس بات کے لیے کہا کہ آپ کریں, تو یہ وہ جہاں آپ دیکھیں گے اہل سنت کے علماء اور مشائخ نظر آئیں گے آپ. پیر آف مانکی شریف جو صبح سرحد جس وقت پیر جماعت قائد اعظم کو پیر آف مانکی شریف نے دعوت دی, عبد الحکیم سر قادری رحمہ اللہ بڑے پیارے الفاظ حضرت پیر پیر آف مانکی شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ, پہلے آپ کا جب خط و کتابت ہوئی تو پیر آف مانکی شریف کو تھوڑا شک تھا کہ قائد اعظم شاید گاندھی سے ڈر جائیں گے اور اس کی سن رہے ہیں, آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ نے کہا اس علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے تم, گاندھی کی بھی قبر بنے گی کانگریسیوں کی بھی قبر بنے گی. یہ پیر آف مانکی شریف کا تھا. تو حضرت قائد اعظم جو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ ذرا رکھیے میں خود آتا ہوں پشاور, تو پھر سفر کر کے قائد اعظم محمد علی جناح 24 نومبر 1945 میں قائد اعظم نے پشاور سے موٹروں کے جلوس کی شکل میں مانکی شریف کی طرف روانہ ہوا, اور نوشیرا سے مانکی شریف تقریباً 6 میل لمبے راستے پر سبز جھنڈیوں پر آپ کا استقبال کیا گیا. بولے سبحان اللہ. اب آپ خود دیکھ لو کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہاں کہاں جا رہا تھا اور ہری جھنڈیوں سے ان کا استقبال کہاں ہو رہا تھا. توجہ ہے آپ کی, جاگو سنیو. بولو سبحان اللہ. باتیں تو اب آئی ہے, پہلے تو میں آپ کو صرف ابھی لسی بنانے کے لیے تھوڑی دہی پھینٹ رہا تھا, اب مکھن بننے والی بات آئی ہے, اب نتیجہ آیا. ذرا توجہ رکھو, حضرت رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب قائد اعظم حاضر ہوئے تو قائد اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ اگر پاکستان بن گیا تو آئین کا کیا ہوگا؟ تمام علماء نے پوچھا کہ آئین کا کیا ہوگا، قانون کیا چلے گا؟ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، پیر آف مانکی شریف نے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے پاکستان بنائیں گے تو آئین کیا بنے گا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوئے اور آپ نے اردو میں تقریر کی تمام علماء اور مشائخ سے، اور وہ تقریر سننی جیسی، سنی ذرا. قائد اعظم تقریر کرتے ہیں، علماء کرام، تیران نظام حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور پاکستان کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا وعدہ کیا. میں آپ کے جذبات کا انتہائی احترام کرتا ہوں. آپ نے سپاس نامہ میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن ہے. یہی قرآن مسلمانوں کا قانون ہے جو آج سے 1300 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں ملا ہے. یہی قرآن ہمارا قانون ہے. اور بس آگے کہتے ہیں قاضی اعظم، قرآن ہمارے لیے ایک جامع قانون کی صورت میں موجود ہے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی تمہاری؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ قائد اعظم کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے جامع قانون کی صورت میں موجود ہے. اس کی روشنی میں قانون ساز اداروں کے رکن آپ کے اپنے منتخب نمائندے ہی ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے، لہذا آپ کے مسلمان نمائندے. توجہ سنیں قائد اعظم کی فکر اور عقیدہ دیکھیں ان کا. کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوں گے لہذا آپ کے مسلمان نمائندے کوئی دوسرا قانون جو اسلام کے خلاف ہوگا کس طرح بنا سکیں گے؟ 74 کی تحریک نے ثابت کیا، مرزائیوں کے خلاف جو ختم نبوت کی تحریک چلی، علماء کھڑے ہوئے، آپ کے ووٹوں سے جو لوگ سی العقیدہ پہنچے تھے انہوں نے آپ کی امانت کو صحیح ٹھکانے لگایا. اس کراچی سے تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، بچہ بچہ اردو بولنے والا، سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا ایک ہی بولتا تھا کہ ہمارا تعارف سندھی، بلوچی، پنجابی نہیں، ہمارا تعارف ہے ما کان محمد ابا حد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب آپ نے صحیح لوگوں کو منتخب کیا اور ان پر اعتماد کیا، گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر علماء کی دستاروں کو نہیں کھولا. آگے قائد اعظم فرماتے ہیں اور وہ کبھی ایسا نہ کریں گے کہ غیر اسلامی قانون بنائے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے دستور سار اسمبلی کوئی ایسا قانون پاس نہیں کرے گی، قائد اعظم کہتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، جو اسلام کے خلاف. تو ایسی ڈبیٹ کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو اس متفقہ مسلمہ اصول کے خلاف. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بنیادی تقریر جب وہاں پر فرمائی، اور آگے قائد اعظم ایک جملہ کہتے ہیں، لہذا اگر آپ مجھ سے یعنی قائد اعظم سے فرماتے ہیں، مجھ محمد علی جناح سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا، تو اس کا جواب صاف ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. یہ بھرے مجمع میں پیر آف مانکی شریف کے سامنے قائد اعظم نے یہ جملے کہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، اسلام پاکستان کے قانون کی بنیاد ہوگا، کیونکہ ہم اس وقت ہندو سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی اسلام ہے. بولیے سبحان اللہ. آگے قائد اعظم کہتے ہیں مانکی شریف کے تمام سجدہ کے سامنے، ہم پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد اسلام ہی کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. پاکستان کے حصول کی جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع حاصل ہو. بولو سبحان اللہ. یار رینجرز والوں کی طرح ایک بریتھ ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑا ہلایا جائے. بولو سبحان اللہ. بندہ دیکھ کر تقریر سننے آئے آپ، ٹھیک ہے، تو ذرا طبیعت اور بیداری رکھیں. سبحان اللہ. اور ذرا صحیح ہو کر بیٹھیں، یہ کتے کا انداز ہوتا ہے اس طرح بیٹھنا، ناراض نہیں ہونا، ذرا صحیح ہو کر بیٹھیں، بالکل مردوں کی طرح بیٹھیں آپ، تاکہ آپ تیار رہیں، آپ نماز کی حیات آپ کے اختیار کریں. آپ اتنے مقدس جملے سن رہے ہیں، اتنی بڑی وراثت آپ تک منتقل کی جا رہی ہے، ماضی کی اتنی بڑی حقیقت آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور اس کو ایسے انداز میں، پیسے کی بات کے لیے موبائل بندہ بند کرتا ہے، ہاں کتنے ملیں گے،
اور اس سے دنیا و آخرت ملے گی آپ کو. تو بالکل بیدار, نماز کی ہیت قائم کریں آپ بالکل بیدار ہو کر, اور محبت سے خدا کی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ. پاکستان دراصل محمد رسول اللہ کا پاکستان ہے, یہ یاد رکھیں. پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے میرے کچھ بھائی دوسرے وطن کے پھر شکایت کرتے ہیں ہم آپ کی تقریر سنتے ہیں. میں نے کہا میں نے بات ٹھیک کی ہے, بات میں نے ٹھیک کی ہے. دیکھو بات اگر آپ کسی حالات کا شکار ہو جاؤ یہ الگ مسئلہ ہے. میں نے وہی بات کی جو بریلی میں امام احمد رضا کرتے رہے ہیں, اور بریلی پنجاب میں نہیں ہندوستان میں ہی ہے. میں نے وہی بات کی ہے جو صدر الفاضی نعیم الدین مراد آبادی کرتے رہے ہیں. مراد آباد کراچی میں نہیں ہندوستان میں ہے. میں نے وہی بات کی ہے آپ کے سامنے جو حضرت سید المحدثین محدث اعظم ہند محدث اعظم کچھوی نے کی ہے, اور وہ یہاں نہیں رہ رہے ہیں وہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں. اب میں یہاں پر آخر میں ایک تقریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو قائد اعظم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں کی تھی. بولیے سبحان اللہ. قائد اعظم کی تقریر میلاد شریف کے جلسے کے اندر آپ نے باقاعدہ جب میلاد شریف کا جلسہ رکھا گیا قائد اعظم کو بلایا گیا, بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ گفتگو فرمائیں, تو میلاد شریف کے جلسے کے اندر قائد اعظم نے 5 فروری 1945 میں مسلم یوز کولمبو کے ایڈیٹر کو میلاد النبی کے موقع پر ایک پیغام قائد اعظم نے دیا, اور اس پیغام کے اندر آپ نے لمبی تقریر فرمائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ جمہوریت امن و عدل کو قائم کرے. ممبئی 5 فروری آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے موقع پر کیا پیغام دوں. یہ قائد اعظم کے جملے, بولو سبحان اللہ. یہ جملے آف دا برتھ ڈے آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آج میلاد کے دن آپ کو کیا پیغام دوں, کیا پیغام دوں. تو وہ پیغام دیتے ہیں, پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے سوا کیا پیغام دے سکتا ہوں کہ مسلمان کو دنیا میں اسلام کی بہترین روایات اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی ہے. اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ جمہوریت امن اور عدل کو قائم کرے تاکہ مظلوم کے حقوق کی حفاظت کرے. اسلام انسانیت کے پاس امیر اور غریب, ادنا اور اعلیٰ کے برابر ہونے کا پیغام لایا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی امیر غریب ادنا اعلیٰ سب ایک ہی صف میں ہیں. بولو سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تصورات کے لیے اپنی حیات کے طویل عرصے تک جہاد فرمایا. قائد اعظم کو پڑھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں؟ اب تک آپ نے کسی اور مستر جنا کو سنا ہے. سنیوں کی مسجد میں آپ سنیے قائد اعظم کون تھے, جن کے لیے دعائیں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کرتے تھے, اور اس نظریے سے اتنے خوش تھے کہ آپ نے فرمایا دو جھنڈے ہیں, ایمان کا جھنڈا ہے کفر کا جھنڈا ہے. فرمایا مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا. قائد اعظم والی مسلم لیگ, پیر جماعت علی شاہ صاحب والی مسلم لیگ, عبد الحامد بدایونی والی مسلم لیگ, شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی والی مسلم لیگ, جس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولیے سبحان اللہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں جھنڈا ہے کفر کا اور وہ کانگریس کا ہے. بولیے سبحان اللہ. کلندروں کی بات کلندروں والی ہوتی, اور فرماتے ایک جھنڈا ہے اسلام کا اور وہ ہے مسلم لیگ کا جھنڈا. فرمایا جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خطبے ہیں. یہ ایسے ہی ہم آپ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں اس ملک کے لیے ہوئی ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ نظریے بتائے ہیں, اس لیے اس رات کے پہر میں یہ پسینہ گواہ بن رہا ہے اللہ کے حضور. ہمارے پاس کیا, انہوں نے تو خون گرایا تھا, ہم تو پسینہ بھی نہیں گرا سکتے, ہمارے حلق سے تو آواز نہیں نکلتی. لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ اگر اس طرح جذبے نہ ہوں تو کم سے کم ان کے غداروں میں ہمارا نام نہ ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے وہ مسلم لیگ ووٹ دے گا. فرمایا جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا وہ میری مریدیت سے باہر. کوئی کہے حضرت یہ تو آپ طریقت کے مسئلے کو سیاست میں لا رہے ہیں. فرمایا یہ کلمے کا مسئلہ ہے جس کا مقصد تھا دو قومی نظریہ. بولو سبحان اللہ. قائد اعظم کہتے ہیں اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ جمہوریت امن اور عدل کو قائم کرے تاکہ مظلوم کے حقوق کی حفاظت ہو، ہر ایک کا حق برابر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تصورات کے لیے اپنی حیات کے طویل عرصے تک جہاد فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے؟ سوال کیا لوگوں سے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، قائد اعظم کہتے ہیں، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اپنی مکمل کوشش کرے کہ وہ عظیم رات، توجہ سنو میری اور آپ کی ذمہ داری، فرماتے ہیں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونے کا ثبوت دو، فرماتے ہیں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنی مکمل کوشش کرے کہ وہ عظیم تصورات اور عظیم الشان روایات اسلام کا تحفظ کرے، سمجھ رہے ہو؟ اور کیا اس کا فرض نہیں کہ وہ انسانیت کے مساوی ہونے اور انسان کے جائز حقوق اور جمہوریت کے قیام کے لیے لڑے؟ یہ قائد اعظم نے میلاد النبی کے پیغام میں امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ حضور آئے اس لیے تھے کہ ظالم سے جہاد کریں اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، گفتگو ختم کرتے ہوئے اس کا خلاصہ دو جملوں میں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اس پر قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے میرے دوستو، تو اس نظام کے لیے آپ نے کوشش کرنی، اور نظام کیا؟ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی۔ اب میں قرارداد اس حوالے سے پیش کرتا ہوں پاکستانیوں، آپ نے ہر اپنے حساس اداروں کا احترام کرنا ہے، اپنی ہر حساس جگہوں پر فکری پہرہ دینا ہے، کیونکہ وہاں پر تو مجاہدین موجود ہیں، لیکن آپ نے فکری پیغام، آپ نے نظریہ پاکستان اور محبت وطن کے لیے آپ بیدار رہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی گھٹیا جملے نہ نکلے۔ پاکستان کے خلاف کوئی میسیجز، کارٹونز، یا پاکستان کے بانیین کے خلاف کوئی کارٹونز، تو میرے دوستو یہ عہد آپ نے کرنا ہے، نمازوں کی پابندی رکھنی ہے آپ نے، پاکستان کی فکری، جاگ رہے ہو؟ فکری طور پر آپ نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کے لیے اپنی فکر کو محافظ بنانا ہے۔ بولو میرے ڈھیلے سنیے، انشاءاللہ۔ ہاں بیدار ہو کر بولو، انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر کارٹونز یا بانی نے پاکستان کے خلاف کوئی گندے کلمات، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس امت کے زعما، اس ملت کے زعما کے خلاف جو بکواس کریں، ان کے خلاف فکری جنگ ہونی چاہیے، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے جس اخبار میں لکھتا ہو اور جس کمنٹس کے ساتھ ہو، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت غیرت مند آدمی کی کسی نظریے کسی سبب سے ہوتی ہے۔ دوسری بات، پاکستانیوں کو حد تنقید آپ نہیں بنائیں گے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، بجلی چوری کر رہا ہے، دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے ہیں، میں نے کہا تو کو نا کہ کراچی والے کیسے ہیں، یہ بولنا کہ پنجاب والے کیسے ہیں، یہ بولنا کہ بلوچستان والے کیسے ہیں، یہ بولنا کہ سندھ والے کیسے ہیں، اپنی برادری کا نام نہیں لیتا، پاکستان کا نام لیتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اپنی سیاسی تنظیم کا نام لینا، اپنی مذہبی تنظیم کا نام لینا، یعنی یہ ایک کنفیوژن پھیلانے کی بنیادیں ہیں جس سے ارادے منتشر ہوتے ہیں۔ کوئی غلط کام ہوگا تو ہم اس کو غلط کہہ کر مذمت کہیں گے، پاکستان کی طرف نسبت کر کے نہیں کہیں گے۔ آپ میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غلط کام ہوتا نا، یہ تو پاکستانی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے گھر میں ہوتا، پاکستان نے یہ نہیں سکھایا، یہ تمہاری تنظیمیں سکھاتی، پاکستان نے یہ، بولو، کیونکہ پاکستان کا مطلب پھر پیر جماعت علی شاہ ہے، مجدد الفسانی ہے، امام حریت ہے، امام حسین ہے، رسول اللہ خود ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پاکستان کے خلاف بات کرنا، یہ بات بہت دور تک جاتی ہے اور ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے۔ تو میرے دوستو، نمازوں کی پابندی ہو، پاکستان کے قوانین کی پابندی ہو، قانونی اداروں کی پابندی ہو، اور جو پاکستان کا محب ہو اس کے لیے احترام، اور اس کے لیے مکمل جدوجہد، اور اس کے حوصلے کے لیے، اور خاص طور پر میرے دوستو اس کے ساتھ جڑ کر اس مشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ بولو انشاءاللہ۔ اور اس مجمع میں ہم بھرپور طور پر ضرب عزم کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، ہر اس جوان کو سلام پیش کرتے ہیں جو نظریہ پاکستان کے لیے لگا ہوا ہے، جو جانے دے رہا ہے، یہ کیوں آپ انڈیا سے آئے ہیں، ہاتھ اوپر کرو، اور ہم
نظریہ پاکستان کے ہر سپاہی، نظریہ پاکستان سے متعلق لکھنے والے ہر دائی، اشفاق احمد صاحب جیسے مخلص پاکستانی، ہم تمام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس وطن عزیز کو سلامت رکھے، کہیے آمین. اور اس میں نظام مصطفیٰ کی جد و جہد جو کی جا رہی ہے وہ ہو. آج اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا تو قصور والا واقعہ نہ ہوتا. قصور والا واقعہ بولو. یہ ظلم جو بڑھ رہا ہے ان شہیدوں کی روح رنگ لائے گی، اور جس نے یہ ظلم کیا ہے اس کی سزا تو بہت بڑی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے غور و فکر ضرور ہے کہ اداروں کی بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں اور شاکی ہیں کہ آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں، اسلامی قانون کے لیے کوشش کریں. اور اگر اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے اداروں کے اندر شراب پینے والے وڈیرے نہ ہوں، بلکہ اللہ اسے رسول سے محبت کرنے والے، خوف خدا اور رعایا کے حق کو جاننے والے ہوں، تو قصور جیسے بچوں کا حال نہ ہوتا. ہم آج کے اس مجمع میں سانحہ قصور میں ہونے والے اس بدترین واقعے کی مکمل مذمت کرتے ہیں، مکمل مذمت کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ کہا، یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں، آپ ان کو سوم و صلات کا بچوں کو پابند کریں، خود بھی پابند ہوں، بے حیائی سے اپنے بچوں کو بچائیں، ایسے ڈرامے، ایسے فلمیں، ایسے کردار سے جس سے بے حیائی گھروں کے اندر آتی ہے، اس سے آپ بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریہ ہے پاکستان کے خلاف، نظریہ ہے پاکستان کے. کہتے کہ آپ ہمیں مولوی بنا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، آپ کو انسان بنا رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں. درندہ نہیں بنا رہے. درندہ وہ ہوتا ہے جو ماں اور بہن میں فرق نہیں کرتا، انسان وہ ہوتا ہے جو بیٹی کو بھی جانتا ہے، ماں کو بھی جانتا ہے، بہن کو بھی جانتا ہے. اور یہ نظام مصطفیٰ سے سمجھ میں آتا ہے، گورے کے قانون سے نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہم خاندانوں کو بچا رہے ہیں، ہم آئلی زندگی کو بچا رہے ہیں، کیونکہ یہی بے حیائی کی چیزیں پاکستان کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں اور جو جنونی ذہن ہیں، جو نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ بنتا ہے. سنی اگر پاکستان کی تائید کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ بے حیائی کی تائید کر رہے ہیں، نہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ مادر پدر آزاد اینکرز کی تائید کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے مقدس مہینوں کے اندر خرافات کی ہم تائید کر رہے ہیں، نہیں، برملا ممائک پر آپ نے کرا، نہیں، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی تائید کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو ٹکڑے کیے جائیں، کیونکہ آہستہ آہستہ سب ہوگا. آہستہ آہستہ بولیے، سب ہوگا. جب تین صدیاں اس ملک کو لینے میں ہوئی ہیں، تو آج میں اور آپ اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لیں، میں ممبر سے اپنی ذمہ داری ادا کروں، آپ صفوں سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، تو مجھے بتائیے کہ خلا پور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک گھر تو محفوظ ہوگا، دس گھر تو محفوظ ہوں گے. تو لہذا آج مجھ سے وعدہ کیجئے کہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، برملا گناہ نہیں کریں گے، برملا گانا بجانا نہیں کریں گے، بے حیائی کے امور میں حصہ نہیں لیں گے، اور پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی ہم مذمت کریں گے، اور پاکستان کی حمایت میں ہونے والی ہر تحریک کی، اگر مال پڑا تو مال، جان پڑی تو جان، ورنہ فکری طور پر ہم اس کی تائید کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح بیٹھیں، لیکن پہلی صورت میں تشہد کی صورت میں ذرا بیٹھیں، تشہد کی صورت میں، جیسے اتحیات پڑھتے ہیں آپ، اس صورت میں پڑھیں. چلو میرے بچے پڑھ، آپ لوگ بیٹھیں. اے میرے پیارے وطن، پڑھ ذرا.
اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن.
آواز سب کی آنی چاہیے، آواز سب کی آنی چاہیے، آواز سب کی آنی چاہیے.
پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن،
میری تمناؤں کی دنیا پور نو، تجھ سے گئے میری تمناؤں کی دنیا پور نو، عرض میرا ہے بھی میرے ارادے ہے غیو، میں پنا گئے میری مستی شو، جب میں رقا خیل ہے تو شیری سخل اے میرے پیارے وطن وطن پارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے
وطن. انشاءاللہ العزیز جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ کل جمعے کی نماز کے بعد ایک جھنڈا میلاد شریف کا جس کی پرچم کشائی ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیوں آپ افغانستان سے پیدل آئے ہیں؟
سبحان اللہ.
کیسے جس دن تم جاگ جاؤ گے اس وقت کوئی نہیں رہے گا. بولے سبحان اللہ کہیں
سبحان اللہ.
تو کل انشاءاللہ العزیز جمعے کی نماز ہمارے وہاں 1:15 پر 1:10 پر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 1:20 سوا ایک 1:20 تک انشاءاللہ اس کے لگ بھگ جمعے کی نماز انشاءاللہ کل ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ 1:45 کے درمیان صلاۃ و سلام ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مدنی مکی کربلائی قافلہ
سبحان اللہ
پیدل اللہ کا اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے سیلانی چوک ہم پہنچیں گے, اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو گواہ بنا کر اور اس جھنڈے اور اس روح کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ سرکار کے نام کا ایک جھنڈا لگے گا, اور سرکار نے جو عطا کیا پاکستان انشاءاللہ اس کا جھنڈا ہوگا
انشاءاللہ
تو دونوں جھنڈوں کی پرچم کشائی. اگر آپ آ سکتے ہیں آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اکیلے کر لیں گے, لیکن آپ اپنے نہ آ سکیں تو اپنے گھر میں پرچم کشائی کر لیں. آپ ایک جھنڈا لے کر اپنے گھر میں لگا لیں, اور کھڑے ہو کر پیر جماعت علی شاہ صاحب کے لیے دعا کریں, بانیین پاکستان کے لیے دعا کریں, اور ان عظیم ہستیوں کے لیے دعا کریں, اور پھر دیکھیں یہ وطن کی مٹی آپ کے لیے کیسے برکت کا باعث بنے گی, اور یہ وطن کی فضا آپ کے لیے کیسے برکت کا باعث بنے گی. یہ ساری جذبوں کے ساتھ ہے.
سبحان اللہ.
کس کے ساتھ ہے بولیے؟
جذبوں کے ساتھ.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب رات کو تیرے کو نیند نہیں آتی تو 3 گولی کھاتا ہے تو؟ کہ ہاں. میں نے کہا اس سے اس کا چھٹکارا ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کئی تقاضے, ہر تقاضے کی تکمیل کا ایک حق ہے, اور انشاءاللہ کل جب آپ پرچم کشائی میں تشریف لائیں گے یا جہاں پر بھی پرچم کشائی ہو رہی ہو آپ جائیں گے, اور پھر آپ یا اپنے گھر میں پرچم لگائیں گے, تو ایک نظر سے ذرا اپنے بچوں کے آزاد گھر میں گھومتے ہوئے دیکھنا, اور پھر اس پرچم کو دیکھنا, تو تمہیں پتا چلے گا کہ پاکستان کیا ہے. اللہ اس پاکستان کو آباد رکھے. پاکستان
زندہ باد.
کھڑے ہو جائیے. سلام
یا نبی سلام.
یا رسول سلام.
یا نبی سلام علیکا. یا رسول سلام علیکا. حبیب سلام علیکا. صلوات اللہ علیکا. صلوات اللہ علیکا.
حق حق.
لاج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے سفیل غوث اعظم از تو پھیلے ہو سے آزم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام آزم صدقہ امام آزم دور ہو سب ہی رنجو غم. یا نبی سلام علیکا.
یا رسول سلام علیکا.
یا حبیب سلام علیکا.
صلوات اللہ پاک سرزمین شاد بابا کیشور حسین شاد بابا تو نشان عزم عالی شان عزم پاکستان مرکز یقین شاد بابا سر زمین شاد بابا پیش پر حسین شاد بابا تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد بابا سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ بلدابا شاداب منظر مولا پرچم ستارہ ہلا ترقیوں کما ترجمان ماضی شان غال جانے استقبال سارے خدا ذوالجلال
ایک بار اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کر بولو
پرچم ستارہ ہلا پرچم ستارہ ہلا جگہ بڑے ترقیوں کما ترجمان ماضی شان ہاتھ جانے استقبال سائے خدا ذوالجلال سائے خدا ذوالجلال
ذوالجلال
پا کیشور حسین شان با تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد بابا پرچم ستارہ ہلا دیکھے بڑے ترقیوں کمال ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدا ذوالجلال
پاکستان
زندہ باد
پاکستان
زندہ باد
پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما
محمد رسول
پاکستان
پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کہ یہ باتیں جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا کہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا پتا آیا وہ دشمن کو کہ اسے یوں بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پیڑتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بڑا پیڑتا جو بچوں سے لڑتا ہے وہ جب دشمن بنا پھرتا جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا جو بچوں سے لڑتا ہے وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کو بیٹا بلایا تھا خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ ایسی قوم سے مجھے سے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا بیٹا جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے پلا دشمن پھرتا مجھے جانا پڑا گے پر میرا بھائی پڑے گا میں جتنا نہ پڑا وہ سب میرا بھائی پڑے گا ابھی بابا بھی باقی گئے کہاں تک جا سکو گے تم ابھی وعدہ رہا تم سے وہاں نہ جا سکو گے تم میں سی قوم دشمن لڑتا پتا جو بچوں سے لڑتا جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پیردا وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ
بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے
ایک شعر اور پڑھنا ہے دعا کروانا
بڑا دشمن بنا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ہر قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان دینا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانیں